إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو زندگی دی تو زندگی کا مقصد بھی دیا اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی دیا. اللہ تعالی نے انسان کو بتلایا کہ اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن اللہ تعالی کی عبادت کرنے کے لیے اور توحید کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو بتایا جائے عبادت کہتے کس کو ہیں اور عبادت کی کیسے کی جاتی ہے. اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کو بھیج کے نبیوں کے ذریعے سے انسان کو اس بات کی تعلیم دی کہ عبادت کیا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام میں قیامت تک کے انسانوں کی ضرورت اور ان کی بھلائی اور نجات کا ذریعہ قرآن کریم کی صورت میں عطا فرمایا اور آپ پر ذمہ داری ڈالی کہ جو احکام جو تعلیمات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کی تشریح اپنے قول اور عمل کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کریں. تو قرآن اللہ کی طرف سے آنے والا کلام ہے جس میں انسان کی نجات اور بھلائی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی زبان سے اپنے قول سے سمجھایا اور خود عمل کر کے دکھایا تاکہ اللہ کیا چاہتا ہے, اللہ کو کیا پسند ہے, یہ انسان کو سمجھنے میں دشواری نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مرضیات کو سمجھانے والا مبین اور شارح بنا کر بھیجا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے لوگوں کو سمجھائیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, اور ہم نے آپ کی طرف اس نصیحت کو اس قرآن کو نازل کیا ہے. اس نصیحت کو جو کہ قرآن ہے نصیحت ہے, اس نصیحت کو اے نبی آپ کی طرف ہم نے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے سمجھا دیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا نازل ہوا ہے. اللہ نے کیا دین دیا, کیا تعلیمات ہیں, کیا مقصد ہے, اس کو کیسے پورا کیا جائے, منزل کیا ہے, اس تک کیسے پہنچا جائے, کیا مسائل ہیں, کیا رکاوٹیں ہیں, ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, حل کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سمجھایا. اللہ نے طے کیا کہ یہ نبی ہے ان کی ماننی پڑے گی, یہ نبی ہے ان کے عمل کو ان کے طریقے کو اپنانا پڑے گا. اللہ کو راضی کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنا پڑے گا. نبی کی اتباع میں اللہ نے اپنی رضا اور اپنی محبت کا پروانہ دے دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے نبی آپ کہیے اعلان کیجئے, اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو اگر اللہ سے تم محبت کرتے ہو فتبعونی تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میرے پیچھے چلو. فتبعونی یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. نبی کی اتباع اللہ تعالی کی محبت کا ذریعہ ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اتنا ہی نہیں کہ اللہ آگے کے لیے محبت کا وعدہ کر رہا ہے بلکہ پچھلے کے لیے مغفرت کا بھی وعدہ ہے. اتباع کرو گے اللہ کی محبت ملے گی، اور پچھلی زندگی جو گناہوں کی تھی، جو بدعات کی خرافات کی پچھلی زندگی تھی، اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تو بڑا غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. تو محبت کا وعدہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر، لیکن آگے کیا فرمایا؟ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے نبی یہ بھی بتا دو، کہو أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پیٹ پھیر کے چلے جائیں، نہ مانے، انکار کر دیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے. دو لگاتار آیتیں ہیں سورہ آل عمران، آیت نمبر 31-32. پہلی میں بتلایا محبت کس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوسری میں بتلایا اللہ کس سے محبت نہیں کرتا ہے. پہلی میں بتلایا نبی کی اتباع ضروری ہے اللہ کی محبت کے لیے، دوسری میں بتلایا کہ نبی کی بات کا انکار کر دے تو محبت تو دور، انسان کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. تو نبی کی اطاعت بھی ضروری اور نبی کی اتباع بھی ضروری. نبی کی بات سن کے اس کو مان لینا، قبول کرنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کا نام اطاعت ہے. نبی نے جس کام کو جیسے کیا اس کو ویسے ہی کرنا نبی کی اتباع ہے، نبی کی پیروی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بھی حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری یا اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، آپ کے احکام کو ماننا اور آپ کی اتباع کرنا، یہ تبھی ممکن ہے جب ایک انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات معلوم ہو کہ آپ نے کیا کہا اور کیا کیا. صحابہ کو معلوم تھا اس کی کیا اہمیت ہے، اور صحابہ تو سامنے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن صحابہ ہی کے لیے یہ دین ہے ایسا نہیں ہے. یہ دین کس کے لیے ہے؟ مشرق اور مغرب اور قیامت تک کے لیے، سارے لوگوں کے لیے دین ہے. یہ بہت بڑا احسان ہے امت پر صحابہ کا کہ انہوں نے اپنی ہی نہیں سوچی کہ چلو اپنے کو تو نبی مل گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں دیکھو کرو ختم. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو بعد کی امت، بعد کے دور کے افراد، بعد کے آنے والے امت کے طبقات کے لیے محفوظ کرنے کی خصوصی محنت کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک بات سن کے اس کو دوسروں تک پہنچانا، آپ کی عملی زندگی کی ایک ایک ادا کو محفوظ رکھنا، یاد رکھنا اور بعد میں دوسروں کو بتانا، تاکہ کوئی اپنے نبی کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہمارے نبی نے کیا کہا، ہمارے نبی نے کیا کیا. اور یہی عمل ہر دور میں اہل علم کرتے آئے کہ اوپر کے طبقے سے لینا اور اپنے آس پاس جتنے لوگ ہیں ان کو پہنچاتے رہنا. یہ سلسلہ شروع ہوا صحابہ سے اور آج تک جاری ہے، آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ حدیث نبی، حدیث نبوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا عمل اور آپ کا اقرار. مختصر تعریف علماء نے ذکر کی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ہوا اور آپ نے انکار نہیں کیا، تقریر. ان تینوں چیزوں کو حدیث اور بعض نے سنت بھی اس کو کہا ہے، قول، فعل اور تقریر، یہ تین چیزیں یہ حدیث کہلاتی ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل تو فی نفسی حجت ہے ہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو دیکھ کر اس پر انکار نہ کرنا اس کو سینکشن کرنا ہے. کیونکہ نبی کا کام صحیح غلط کی تفصیل تھا، صحیح اور غلط میں تفریق کرنا تھا، اور نبی کے سامنے غلط عمل ہو اور نبی چپ رہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کو غلط نہیں کہا، اس سے منع نہیں کیا، علماء نے کہا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع نہیں کیا ٹوکا نہیں تو غلط نہیں ہے، جب نبی نے منع نہیں کیا تو منع نہیں ہے، وہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوا. جب نبی کے سامنے ہوا اور نبی نے منع نہیں کیا تو بعد والے کے لیے بھی گنجائش نہیں کہ منع کریں، کیونکہ اگر منع کرنے کی چیز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں، اس کو اقرار کہتے ہیں. صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بھی نقل کیا بعد میں پہنچانے کے لیے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھ کے اس کو بھی اگلی نسل کو منتقل کیا، ان تک نقل کیا، ان کو پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والی چیزوں پر آپ کے اقرار و انکار دونوں کو نقل کیا، بتایا کہ کیا آپ نے ہونے دیا منع نہیں کیا اور کیا ہے جو منع کیا ہے. حدیث کی اہمیت دین میں بہت زیادہ ہے، حدیث کے بغیر ایک انسان قرآن صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اقیم الصلاح کا کیا مطلب ہے، نماز قائم کرو کیسے، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا آتو زکاۃ، زکاۃ ادا کرو کس چیز پر، کتنی، کب، کیسے، کس کو دیں کس کو نہ دیں، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ الم سرا کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں سارے ہاتھی والے ہیں یا ابراہ کے ہاتھی والے ہیں، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، تو ہاتھی والے سبھی برے یا کوئی خاص قوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے واقعات، قرآن کے احکام، قرآن کے عقائد اور قرآن کی تمام تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائی. حدیث کی ضرورت کیا ہے، یہ حدیث کی ضرورت ہے کہ اللہ کی مرضی، انسان کی پیدائش کا مقصد، اس مقصد کو پورا کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر انسان نہیں سمجھ سکتا ہے. صحابہ اس بات کو سب سے اچھے سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کیا اور پہنچاتے رہے، اور یہی کام ہر دور میں محدثین کی جماعت کرتی رہے، جن کو آپ چاہو تو اہل الحدیث، اصحاب الحدیث، اصحاب الاثر، اہل الاثر، یا جو الفاظ آپ چاہیں اس سے مناسبت کے جو کہ علماء ہمیشہ استعمال کرتے آئے ہیں، آپ جو چاہے لفظ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں بےچارے جن کو حدیث کا معاملہ معلوم نہیں، کیوں ہضم نہیں ہوتا ہے. صحابہ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو بڑے حریص تھے لوگوں تک حدیث پہنچانے کے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علم کی کمی اور خواہشات کی زیادتی کی وجہ سے ایک انسان اسی چیز کا دشمن بنتا ہے جو اس کے لیے سب سے زیادہ خیر کی چیز تھی. اس لیے کہ انسان، جاہل انسان کو بربادی کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ خود اپنا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، اس کی جہالت اس کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے. جہالت ایک انسان کو برباد کرتی ہے، اور بعض اوقات بربادی کا احساس بھی اس کو نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالی نے حدیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امور امت کے لیے خیر بنائے کہ اللہ کی مرضی کو بندہ سمجھے، لیکن بعض لوگ خصوصاً اس دور میں، اور یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے دور سے چلتا آ رہا ہے، حدیث اور اصحاب الحدیث سے ایک خاص قسم کی دشمنی دل میں لیے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے بھائی حدیث جنگل ہے، حدیث جنگل ہے، یہ میں اپنی طرف سے بنا بنا کے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، بولنے والے ایسے ہیں خامخواہ کسی کا نام لے کے میں پریشان کسی کو نہیں کرنا چاہتا ہوں. اصل مقصود برائی کا ذکر ہے, کسی کا نام لینا مقصد نہیں. چاہے کوئی بھی وہ بری بات کہے, وہ بری بات ہے, اصل برائی سے بچنا ہے. تو کوئی کہتا حدیث جنگل ہے. اب آدمی کون آدمی بیچارہ جس کے پاس بندوق نہ ہو شیر کے مارنے کے لیے, وہ کون جنگل میں جائے گا؟ تو آدمی سوچتا جنگل میں کیسا رہتا, شیر کاٹ کے پھاڑ کے کھا لے گا, جنگلی جانور ہیں, معلوم نہیں کیا سانپ بچھو, تو جنگل میں جانا ہی نہیں. یعنی حدیث میں جانا نہیں ہے, حدیث کی فیلڈ میں ہی جانا نہیں, کیوں؟ جنگل ہے یہ. کبھی دوسری مثال شیطان دل میں ڈالتا ہے, حدیث آگ ہے. کیسی آگ ہے؟ ایسی آگ ہے کہ جیسے آگ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, آگ پر چلا نہیں جاتا ہے. او فلفسا, فلسفہ نہیں, آپ سوچیں گے بولنے نہیں آ رہے. فلفسا یہ فلسفے سے بھی گھٹیا. حدیث آگ ہے, اور حدیث کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے آگ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس پہ چلتے نہیں, ویسے حدیث سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس پر چلنا نہیں چاہیے. یہ میں نہیں, میرا جملہ نہیں, یہ انہی لوگوں کا جملہ ہے جن کو حدیث سے معلوم نہیں کیا بہر ہے. اس طرح کی باتوں کی وجہ سے بعض سیدھے سادے لوگ جو جہنم میں جانا نہیں چاہتے, جو جنگل میں بھی نہیں جانا چاہتے اور آگ میں جلنا بھی نہیں چاہتے, ایسے لوگ سوچتے بھائی آپ ان کے سامنے حدیث بیان کرو. بھائی حدیث بیان مت کرو ہمارے سامنے, قرآن آپ پڑھو. قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتا. اب بتاؤ قرآن اور حدیث آدمی چھوڑ دے تو بچا کیا اس کے پاس؟ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ایک مسلمان سے کہا جاتا بھائی قرآن کی طرف آ, حدیث کی طرف آ. لیکن آج یہ کہا جاتا نہیں, قرآن پڑھے تو گمراہ ہوتا. یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا. قرآن میں یہ گمراہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے, قرآن سے یہ نہیں بتایا کس کو گمراہ کرتا ہے. بھائی کھیتی میں پانی گرے گا تو اناج اگے گا, اور گٹر میں گرے گا تو کیا ہوگا؟ کیچڑ میں گرے گا تو کیا ہوگا؟ پاکانے پہ بارش ہوگی تو کیا ہوگا؟ گندا پانی پیدا ہوگا. جیسی زمین ہوتی ہے ویسا اس کا اثر ہوتا ہے. بارش کا پانی پاک ہوتا ہے, لیکن اگر زمین ہی دل کی گندی ہو تو بارش کا پانی وہاں پر جمع ہو کے کیا ہوگا؟ وہ بھی گندا ہو جائے گا. تو آدمی کا قلب ہی اگر گندا ہو تو اس کو قرآن سے بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے, جیسے ابو جہل کو نہیں ہوا. لیکن ہم ابو جہل جیسے نہیں ہیں, ہم تو ایمان لاتے ہیں قرآن کے اوپر, ہم ہدایت چاہتے ہیں اللہ سے, اللہ پھر بھی گمراہ کرے گا ہم کو. جبکہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی طرف رجوع کر رہے ہیں, صحابہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں, صحابہ سے سیکھنے والے تابعین کی طرف رجوع کر رہے ہیں, پھر بھی گمراہ ہو جائیں گے. نہیں ہو سکتا ہے. قاعدے اور اصول کے پابند ہو کر اگر آدمی علم حاصل کرے تو گمراہ نہیں ہوتا ہے. لیکن آج دور کیا جا رہا ہے. حدیث جنگل ہے, حدیث آگ ہے. اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو حدیث سے دور کرنا, ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کیا کرنا چاہیے. ہم تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں, اللہ ایسے ہر آدمی کو ہدایت دے. حدیث کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو, جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. جو رسول دیں لو, اللہ کا حکم ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کریں. آپ نے جس چیز سے منع کیا, چاہے عقل اور چاہت اور سماج, باپ دادا جو کچھ ہے, چاہے اس کا خلاف کر رہے ہوں, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے رکنا ہے اس میں. وما نهاکم عنہ فانتهوا, جس سے رسول منع کر دیں اس سے رک جاؤ. اس لیے اس بات کی, اور کچھ لوگوں کا وہی پوری فوج ہے, کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو فرقہ ہے یہ 73واں یعنی گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے. کون؟ اہل الحدیث, اصحاب الحدیث, اصحاب الاثر, اہل الاثر. اس نام کے ساتھ میں بڑی دشمنیاں جڑی ہوئی ہیں. ہم کو نام سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, جو چاہے دل میں جس کے آئے نام دے, لیکن ہم کہتے ہیں ہم یہ نام کیوں اختیار کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا کڑوا لگے گا, یہ کیا درس ہے؟ سنیے, اہل الحدیث اور اصحاب الحدیث کوئی گالی نہیں ہے، اگرچہ اس کو ایک گالی اور عیب کی طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نام لینے کو بھی ڈرتا، کیونکہ بولنے والے کیسا بولتے، اہل الحدیث اہل الخبیث، اہل الحدیث اہل الحدث، اور اس طرح کے جو ہے برے برے لقب ان کو دے کے لوگوں کو ان سے دور رکھنے کی کوشش کرنا، ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، اہل الحدیث ہے کیا؟ ایک عام آدمی سوچتے کیا ہے، جن کے بارے میں جس چوراہے پر جاؤ کوئی نہ کوئی برا بولنے والا ہے، ہر ممبر سے کہیں نہ کہیں سے آواز آتی ہے برے لوگ بہت ڈینجر، ان کے پاس نہیں جانا، دور، ایک بھالے کی دوری پر ان سے رہنا، کون ہیں یہ لوگ؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنا ضروری ہے، چاہے پھر آخر میں آدمی اس نام کو مانے یا نہ مانے، ہم کو کسی سے کوئی بیر اور دشمنی نہیں ہے، کوئی بولتا ہم کو یہ نام نہیں چاہیے، ہم کو کوئی مسئلہ نہیں اس سے، ہم اس کے دشمن نہیں، لیکن ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہے، ایک آدمی دیکھے تو صحیح، یہ نام کس نے بیان کیا ہے، کون لوگ ہیں، ان کا کام کیا تھا؟ تو آج کا جو ہمارا درس ہے، اس لیے بات بہت لمبی ہو جاتی بعض اوقات شاخ در شاخ، آج کے درس میں ہم دیکھیں گے حدیث کی اہمیت دین میں کیا ہے، اس لیے کہ شروع میں جیسے میں نے کہا بعض لوگ حدیث سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، حدیث نہیں ایک فٹ پیچھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کو بخاری کا بخار آیا ہے، ان لوگوں کو جب بھی دیکھو جب کچھ بولے بخاری میں ایسا ہے، مسلم میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، بہت سارے وہ لوگ جو ڈگری ہولڈر ہیں ان کی ناک میں دم کرنے والی پبلک ایسی ہوتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کو بہت غصہ آتا ہے، مطلب باپ کی دلیل ہے، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن سے آپ اگر پوچھو کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ یہ بول رہے ہو، آپ کی بات سر آنکھوں پہ، لیکن آپ کی بات کوئی اس کا ایویڈنس ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ اب اس کو غصہ آتا تو غصے میں آدمی اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، عقل اکثر اوقات پیچھے چھوڑ دیتا ہے، باپ کی دلیل ہے، اب یہ کہے گا نہیں تو پھر ہمارے پاس بھی دلیل نہیں ہے، ایسے آدمی سے کہا جا سکتا ہے بھائی ٹھیک ہے باپ کی دلیل نہیں پر یہ تو دلیل دو، اس کا تعلق میرا اپنا پرسنل مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، آپ دلیل دو، میرے پاس دلیل نہ ہونے سے آپ کو بھی موقع کیسے مل جاتا ہے؟ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو دین سے دور کرنا خصوصاً ایسے دور میں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم حدیث مانگیں، جبکہ ہر آدمی اپنی اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے اور کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، گول مول کر کے اپنی دعوت چلا رہا ہے، بہت ضروری ہے کہ ایک عام انسان انہیں اس کی ماننا، اس کی ماننا، کس کی ماننا؟ ہم اس کی مانیں گے جس کی اللہ تعالی نے ماننے کے لیے کہا ہے، قل اطیع اللہ والرسول، میں نے آیت پڑھی، کہو اے نبی اللہ کی مانو، اس کے رسول کی مانو، ہم تو رسول کی مانیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی مانیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بتائے گا اس کی مانیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بتائے گا نہیں مانیں گے، کوئی بھی ہو، کائنم من کانا، جو چاہے ہو، کوئی بڑے سے بڑا آدمی نہیں مانتے ہم اس کی بات، کیونکہ اس کی ماننے سے رسول کی مخالفت ہوتی ہے، ہم رسول کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ضروری ہے کہ حدیث کا دین میں مقام کیا ہے، اور سلف میں ہمارے جو علماء گزرے ہیں انہوں نے حدیث کے بارے میں کیا کہا، اور اسی طرح سے یہ جو اہل حدیث نام ہے یہ کیا ہے، یہ مطلب کہاں سے آیا؟ کچھ لوگ بولتے ہیں وکٹوریا نے نام دیا، یہ یعنی انگریزوں کی جو بیچاری کوئی تھی یہاں پہ، تو وکٹوریا نے ایک نام دے کے گئے اہل حدیث، تو یہ کہاں ہے؟ ہندوستان میں جو انگریز آئے تھے ان لوگوں نے ایک نام دیے، ایک جماعت پیدا ہوئی، خاص طور سے انگریزوں کی جیسے یعنی پالیسی تھی کہ لڑا اور حکومت کرو، تو انہوں نے کیا کر دیا، ایک گروپ بنایا اپنے حساب سے، اس کو نام کیا دیا اہل حدیث، اب یہ اہل حدیث کیا ہے، سب کی ناک میں دم کر کے سب کو پریشان کرنے کے لیے، امت میں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے انگریزوں کا بنایا ہوا ایک گروپ ہے، اب بھولا بھلا آدمی بولتا ہو بھی سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا، اس کو نہیں معلوم، تو یہ بھی دیکھنا ضروری، بھائی یہ وکٹوریا کا ہے یا پہلے سے آ رہا ہے، کہاں سے، کون ہے، کون سے دور سے نام آ رہا ہے، تو یہ آج کے درس میں یہ میں کوشش کروں گا کہ ساری چیزیں ہمارے تذکرے میں آئیں، پیرانے پیر کیا بولتے وہ بھی ہم کو دیکھنا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی وکٹوریا کے زمانے میں تھے کہ نہیں تھے، وہ بھی ہم کو دیکھنا ہے. حدیث کا طلب کرنا، حدیث سے روکنے والوں کے لیے خاص طور سے، حدیث مانگنا، حدیث حاصل کرنا، حدیث سیکھنا، حدیث پوچھنا دین میں ہے کہ نہیں ہے، اس بارے میں آپ دیکھیں ابو جعفر النفیلی، ان کی وفات 234 ہجری کی ہے، ابھی کیا چالو ہے 1430، اور یہ کب کی بات میں بیان کر رہا ہوں، 234 یعنی اب سے کم 1200 سال پرانے ہی ہیں، 1200 سال پرانے ہیں. ابو جعفر النفیلی کہتے ہیں ان کان علی ظہر الارض احد ینجو، اگر کوئی ایسا ہے زمین پر، زمین کی پیٹ پر، زمین کی سطح پر ایسا جو نجات پانے والا ہے، فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ الْحَدِيثَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث طلب کرتے ہیں. اگر زمین پہ کوئی نجات پانے والے لوگ ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث طلب کرتے ہیں، حدیث کے طالب، حدیث کے سیکھنے والے، حدیث کے مانگنے والے، حدیث کے پوچھنے والے، یہی نجات پانے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث نہیں پوچھیں گے تو ہر آدمی اپنی کچھ بھی دل کی بات بتائے گا، لوگ اس کے پیچھے چلنے لگیں گے. جب پوچھا جاتا ہے حدیث ہے کیا تو معلوم پڑتا ہے کہ نبی کی بات ہے یا نہیں ہے. اس کو امام خطیب البغدادی نے اپنی کتاب شرف اصحاب الحدیث کتاب لکھی، انہوں نے شرف اصحاب الحدیث، اصحاب الحدیث کا شرف، ان کی فضیلت، اس کے ذکر میں انہوں نے بیان کیا ہے. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات کب ہے، 161 ہجری، یہ تھوڑا اور پیچھے گئے. 161 کس کو بولتے ہیں آج، کیا چالو ہے 1430، 161 ہجری. پر امام شافعی جو ہیں اس وقت میں 11 سال کے بچے تھے. یہ جو امام سفیان ثوری کی وفات جب ہوئی ہے، امام شافعی کی عمر کیا تھی، 11 سال، 150 میں تو پیدا ہوئے ہیں وہ، 161 میں ان کی وفات ہے. کہتے ہیں ما اعلم علی وجہ الارض من الاعمال افضل من طلب الحدیث لمن اراد به وجہ اللہ، زمین پر جو اعمال کیے جاتے ہیں ان میں حدیث کے طلب کرنے سے زیادہ کوئی عمل میرے نزدیک افضل نہیں ہے، بشرطے کہ آدمی کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہو. حدیث تر آدمی کہے گا دوسرے اعمال، نماز. اب بتائیے اگر حدیث نہ ہو، دلیل نہ ہو، تو نماز بھی غلط ہو جاتی ہے. نماز کیسے پڑھے گا آدمی، دل سے پڑھے گا کچھ بھی کر کے؟ نماز اگرچہ افضل الاعمال ہے، لیکن نماز کے صحیح ہونے کا مدار بھی کس پر ہے، حدیث پر ہے. اس لیے کہتے ہیں زمین پر اگر سب سے افضل عمل ہے تو میرے نزدیک کیا ہے، حدیث کا طلب کرنا ہے. کب کے ہیں یہ، 161 ہجری کے. اب ان کو نہیں معلوم تھا حدیث جنگل ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، سب سے افضل عمل کیا ہے، حدیث کا طلب کرنا. آئیے تھوڑا اور پیچھے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، سورۃ التوبہ آیت نمبر 112. توبہ کرنے والے، خوب توبہ کرنے والے، اللہ کے بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، بہت عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، اور سفر کرنے والے، سائحون، اور الراکعون بہت رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، بھلائی کا حکم کرنے والے، برائی سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اے نبی خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو. یہ اوصاف اللہ نے بیان. یعنی سفر کرنے والے کیا ہیں، پکنک پہ جانے والے کون ہی ہیں؟ السائحون، اس کی تفسیر میں اکرمہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں اور آزاد کی بھی غلام ہیں، جن کی وفات 105 ہجری میں ہوئی ہے. وفات کب ہوئی ہے، 105 ہجری میں. کہتے ہیں کہ السائحون کا مطلب ہے ہم طلبۃ الحدیث، یہ حدیث کے سیکھنے والے ہیں، حدیث کے طالب ہیں، حدیث کے حاصل کرنے کے لیے چل کے سفر کر کے جا کے حدیث سیکھ کے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر کیا ہے، ان سے پوچھا گیا قرآن میں کبھی ذکر آیا کہیں پر، حدیث کے حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے والوں کا، انہوں نے کہا یہ آیت ہے، اللہ نے السائحون کا خالی گھومنے بھٹکنے کا تھوڑی ذکر ہے، علم کی طلب میں حدیث کی طلب میں جانے والے سفر کرنے والے قرآن میں ان کا ذکر ہے. تو کہا کہ ہم طلبۃ الحدیث. ابراہیم ابن ادہم، ان کی وفات کب کی ہے؟ بہت سے صوفیہ ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. ان کی وفات ہے 161 ہجری میں، 161 بہت پہلے، 1300 سال پہلے جا رہے ہیں ہم. کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یدفع البلاء عن هذه الامه برحله اصحاب الحديث. اللہ تعالی اس امت سے بلاؤں کو دفع کرتا ہے اصحاب الحدیث کے سفر کی برکت سے. اصحاب الحدیث کا نام آ رہا ہے، ابھی دھیرے دھیرے آتا جائے گا. ابھی اصحاب الحدیث، حدیث والے. اصحاب الحدیث کا مطلب کیا ہے؟ اصحاب الحدیث، اہل الحدیث کا مطلب حدیث والے، حدیث والے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت سے بلاؤں کو دفع کرتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ برحلت اصحاب الحدیث، اصحاب الحدیث کے سفر، جو حدیث کے سیکھنے سکھانے کا جو سفر ہوتا ہے، حدیث کے لانے کے لیے، سیکھنے کے لیے جو چل کے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے امت سے بلاؤں کو دفع کرتا ہے. اسی طرح سے وکیل، اب آتے ہیں ہم حدیث کے بیان کرنے کی فضیلت کیا ہے. وکیل، ان کی پیدائش کب کی ہے؟ 197 ہجری، یعنی 200 ہجری کے آس پاس وفات ہو چکی تھی ان کی. 197 ہجری. کہتے ہیں وکیل، لولا ان الحدیث افضل عندي من التسبیح ما حدثت، اگر حدیث میرے نزدیک تسبیح سے زیادہ افضل نہیں ہوتی تو کبھی حدیث بیان نہیں کرتا. یعنی تسبیح کرنے سے بھی افضل میرے نزدیک کیا ہے؟ حدیث کا بیان کرنا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو میں حدیث بیان نہیں کرتا، کیونکہ حدیث کا بیان کرنا اس لیے ضروری ہے. تسبیح تو ذاتی عمل ہے، سبحان اللہ آدمی کہہ رہا ہے، یہ ذاتی عمل ہے، لیکن حدیث جب بیان کرے گا تو لوگوں کے نزدیک علم واضح ہوگا، ہدایت اور گمراہی واضح ہوگی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لوگوں کے سامنے بیان کی جائے. سفیان الثوری، جن کا ذکر گزر چکا ہے، 161 ہجری کی ان کی وفات ہے. یہ کہتے ہیں کہ لو لم یکن لصاحب الحدیث فائدہ، اس لیے میں زیادہ تشریح نہیں کر رہا ہوں، میرے سامنے 26 پیجز ہیں، کل کے جیسا نہیں، اس لیے میں جلدی جلدی نکل رہا ہوں، ورنہ ہر چیز کو اچھی طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے. سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ، 161 ہجری کی وفات، کہتے ہیں لو لم یکن لصاحب الحدیث فائدہ الا الصلاة على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکفتہ، اگر صاحب حدیث کے لیے، حدیث سیکھنے سکھانے بولنے لکھنے والے کے لیے اگر صرف اتنا ہی فائدہ ہوتا کہ وہ درود پڑھ لیتا ہے، لکھ دیتا ہے، تو اتنا بھی کافی تھا. اب بتائیے، جو آدمی حدیث بیان کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جب بھی حدیث بیان کرتا ہے، جب بھی حدیث لکھتا ہے، جب بھی حدیث پڑھتا ہے، تو ہر حدیث میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ایک درود آتا ہے اس میں. اور اگر کئی بار آ جائے نام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کئی باتیں اس میں آتی ہیں. تو اگر صرف اتنا ہی فائدہ ہوتا کہ حدیث کا تذکرہ کرنا، لکھنا، پڑھنا، سننا، اس میں درود پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اگر اتنا ہی ہوتا تب بھی حدیث کا پڑھنا، لکھنا، بولنا ایک بہت بڑی چیز تھی، اتنا ہی فائدہ ہوتا تو بھی کافی تھا کہ حدیث بیان کی جائے. کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يُصَلِّ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ، مَا دَامَ فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ یہ کتاب لکھتا رہتا ہے حدیث، یا پڑھتا رہتا ہے، جب تک وہ لکھتا رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا رہتا ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ جو سوار ٹوٹی ڈنڈی والے بناتے نہیں کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض کتابوں میں اللہ کے رسول سواد بناتے ڈنڈی والا ایک، ایسا نہیں کرنا چاہیے. علماء نے کہا آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں، نہیں ملے گا آپ کو ایسا. یہ بات کے لوگوں نے یہ خرافات نکالی ہیں، ان کو درود لکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، پین میں قلم میں سیاہی نہیں ہے. آپ علماء کی کتابیں دیکھیں، جب بھی نام آئے 50 بار اگر حدیث میں آئے گا تو لکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحیح مسلم اگر آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم آپ کو ملے گا، جب جب نام آ رہا ہے لکھتے جائیں گے. درود لکھتے, پورا درود لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ اگر اتنا ہی فائدہ ہے کہ جب حدیث پڑھتا لکھتا ہے تو درود کا موقع ملتا ہے, بہت ہو گیا. نبی پر درود کیا کم چیز ہے, آدمی کے لیے نجات کا ذریعہ ہے, شفاعت شفاعت کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے سلیمان التیمی کہتے ہیں کننا عند ابی مجلس. ابی مجلس کون ہے؟ ان کی وفات 106 ہجری کی ہے. وہو یحدثنا, وہ ہم سے حدیث بیان کر رہے تھے, تابعین میں سے ہیں. فقال رجل, ایک آدمی نے کہا لو قرأتم سورة, آپ کاش کہ آپ قرآن پڑھتے, قرآن کی کوئی سورت پڑھتے, حدیث حدیث حدیث, قرآن کی سورت پڑھو. آج بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا, ارے حدیث حدیث کیا ہے, ذرا قرآن. اچھا نا حضرت, آپ قرآن کی تفسیر اپنی عقل سے کرنے لگو گے اگر حدیث نہیں رہے گی تو قرآن کی تعلیمات کا مذاق بن جائے گا. تو ایک آدمی نے کہا لو قرأتم سورة, کاش کہ آپ سورت پڑھتے قرآن کی, کیا ہے حدیث حدیث. فقال ابو مجلس, ابو مجلس نے کہا من الذي نحن فيه بانقص الي من قراءه سوره, جس کام میں ابھی ہم ہیں یعنی حدیث کا بیان کرنا, یہ میرے نزدیک قرآن کی سورت پڑھنے سے کم نہیں ہے. کیوں؟ قرآن پڑھے گا نہیں سمجھے گا گمراہ ہوگا. قرآن کا مطلب کچھ کا کچھ لیا, کہا اقیم الصلاه کا مطلب درود پڑھو, کیوں صلاه تعالی نبی بھی تو صلاه ہے نا. رکوع کا مطلب کیا ہے عربی زبان میں, گرنا جھکنا, جھکو ایسا بھی جھکے تو چلتا. قوم پیدا ہوئی نا ایک اہل قرآن نام, اہل قرآن نہیں ہو, اہل قرآن نام کے لائق نہیں ہو, وہ منکر حدیث ہے. بولتے سلا آج ہیں, میں مل چکا ہوں ایسی خوش قسمت قوم سے جس کی قسمت میں قرآن کا فہم نہیں ہے, اس کو بدقسمت ہی کہنا پڑے گا. تو کہنے لگا قرآن میں کیا ہے سلا آتی, کہاں سے لائے تم نے نماز, ایسی کوئی نماز نہیں ہے, کیونکہ یہ نماز حدیث میں ہے, قرآن میں بس صلات ہے جیسا جی میں آیا کرو. یہ صلات وات نہیں, صلات عربی میں ڈکشنری میں کھولو کیا مطلب ہے, صلات کا مطلب دعا, پریئر. تو دعا کرو بس ہو گئی نماز تمہاری. ایسی مصیبت ہو جائے گی اگر حدیث نہیں ہو تو. ہیں ایسے لوگ, میں پونا میں مل چکا ہوں, اب بتائیے کیا بولیں گے. تو یہ بھیانک معاملہ کب ہوتا ہے, جب آدمی قرآن کو لے کے حدیث کو چھوڑ دیتا ہے, پھر کچھ کا کچھ مطلب لے لے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم جس چیز میں ہیں یہ قرآن کی سورت پڑھنے سے کم نہیں ہے. کیوں؟ اس اعتبار سے کہ قرآن کا صحیح سمجھنا کس پر موقوف ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر. حدیث کا مذاکرہ کرنا, ایک صاحب بیان میں بولنے لگے, آج تو ایسا دور آیا ہے, بیان میں بولنے لگے ایسے کوئی معمولی آدمی نہیں, آج تو ایسا ہوٹلوں میں حدیث پڑھی جا رہی ہے. اب بتائیے ہوٹلوں میں حدیث پڑھیں گے, گانے گائیں گے تو اچھا ہے. ہوٹل میں اگر کوئی حدیث پڑھ رہا ہے تو کیا غلط بات کیا ہے؟ غفلت کی جگہ پر اگر ایک آدمی اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرے, غلط کیا ہے؟ کچھ ہونا چاہیے. کیا زمانہ ہے, ہوٹل جیسی غفلت کی جگہ میں بھی حدیث پڑھی جا رہی. لیکن جس کو آنکھ ہی جس کی غلط ہو, جس کا چشمہ پھوٹا ہوا ہو, اس کو تو کئی چیزیں دکھائی دیں گی. او کیا بولے, ہوٹلوں میں حدیث پڑھی جائے. ہمارے یہاں تو حدیث پڑھنے کے لیے ایسا ایسا ہوتا ہے, کیا کیا کرتے ہوں گے معلوم نہیں, عطر لگا کے نہا دھو کے ایک دم جبا پہن کے, وہ ہونے میں حدیث کا ٹائم ختم. صاحب حدیث پڑھتے تھے, سنتے تھے, بولتے تھے. تو حدیث کا مذاکرہ, اس کی کیا فضیلت ہے؟ صحابہ اس کی ترغیب دیتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تذاکر الحدیث فَإِنَّ حَيَاتَهُ الْمُذَاكَرَةَ, حدیث کا مذاکرہ کیا کرو, حدیث کو آپس میں ایک دوسرے کو سنو سناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کی زندگی مذاکرہ ہے. حدیث کا آپس میں بولنا سننا حدیث کو زندہ رکھتا ہے, ورنہ حدیثیں مٹ جائیں گی. اسی طرح سے آپ دیکھیں علی, یہ سارے جو اقوال میں ذکر کر رہا ہوں یہ خطیب البغدادی کی کتاب ہے شرف اصحاب الحدیث, اس سے میں ذکر کر رہا ہوں, اس لیے میں حوالے نہیں دیتے جا رہا ہوں, کا مطلب ہے اسی کتاب میں, الگ کوئی کتاب ہوگی تو میں الگ سے حوالہ دوں گا, ورنہ بولیں گے آج تو حوالے نہیں دے رہے. علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں تذاوروا وتذاکروا الحدیث, حدیث کا مذاکرہ کیا کرو, ایک دوسرے کو بیان کیا کرو. فانکم ان لم تفعلوا یدرس, اگر تم حدیث بیان نہیں کرو گے آپس میں تو حدیث دھندلی ہو جائے گی, مٹ جائے گی, لوگ بھول جائیں گے حدیثوں کو. صحابہ ترغیب دے رہے ہیں حدیث کا مذاکرہ کرو، سناؤ، سنو حدیث کو. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تذاکروا هذا الحديث لا ينفلت منكم، حدیث کا آپس میں تذکرہ کرو، ایسا نہ ہو کہ حدیث مٹ جائے، تم سے کھو جائے، چھوٹ جائے. فانه ليس مثل القران مجبوم محفوظ، اس لیے کہ حدیث قرآن کی طرح ایک جگہ جمع محفوظ نہیں ہے، حدیث ایک جگہ جمع محفوظ نہیں ہے، لوگوں کی زبانوں پر ہے، بکھری ہوئی ہے. قرآن کی طرح ایک مصحف میں حدیث نہیں ہے، اس لیے اس کا مذاکرہ کیا کرو. وَإِنَّكُمْ إِلَّمْ تَذَاكَرُوا هَذَا الْحَدِيثِ يَنْفَلِتْ مِنْكُمْ، اگر تم حدیث کا آپس میں تذکرہ نہیں کرو گے تو حدیث مٹ جائے گی، تم سے چھن جائے گی، کھو جائے گی. وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ حَدَّثْتُ أَمْسَ فَلَا أُحَدِّثُ الْيَوْمَ، تم میں سے کوئی ایسا نہ کہے کہ کل تو میں نے حدیث بیان کیا، آج میں حدیث بیان نہیں کروں گا، تم میں سے کوئی ایسا نہ کہے. بَلْ حَدِّثْ أَمْسَ وَلْتُحَدِّثِ الْيَوْمَ وَلْتُحَدِّثْ غَدًا، بلکہ کل بھی حدیث بیان کرو جو گیا پچھلا، آج بھی بیان کرو، اور کل بھی اس کو چاہیے کہ حدیث بیان کرے. یعنی حدیث کبھی بیان کرنا بند نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ کیا بولتے ہیں، ارے حدیث کا زمانہ گیا، آج فقہ کا زمانہ ہے. کتنی پیاری بات ہے، حدیث قیامت تک کے لیے، تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ کون سا فقہ صحیح ہے اور کون سا فقہ غلط ہے. ہم فقہ کے مخالف نہیں ہیں، ہم اس فقہ کے مخالف ہیں جس کی بنیاد کتاب و سنت پر نہ ہو. تو فقہ صحیح ہے کہ سمجھا صحیح کہ نہیں، کیسے معلوم پڑے گا، حدیث دیکھیں گے، ورنہ کچھ بھی حدیث پڑھ کے کچھ بھی مسئلہ نکالا، اس کی بات صحیح نہیں ہوگی. تو یہ حدیث کے بیان کرنے اور آپس میں مذاکرے کے بارے میں صحابہ کے اقوال ہیں. حدیث کی تبلیغ اور تعلیم دوسروں تک پہنچانے کا کیا معاملہ ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، آپ فرماتے ہیں نبر اللہ امرأً سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره، اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے، خوش رکھے اس انسان کو، تر و تازہ رکھے اس انسان کو جو ہم سے کوئی حدیث سنے اور اس کو محفوظ رکھے اور دوسروں تک ویسے ہی پہنچائے جیسے سنا تھا. تین کام کرے، سنے، سنبھال کے رکھے، ملاوٹ نہ کرے اس میں اپنی طرف سے، اور جیسا سنا تھا محفوظ دوسروں تک پہنچا دے، جیسا سنا تھا ویسے محفوظ دوسروں تک پہنچا دے. فرب حامل فقہ الى من هو افقه منه، بہت سے، اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک حکمت کی بات کو سن کے لے جاتے ہیں لیکن وہ ایسے تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ اس کو سمجھنے والا ہوتا ہے. اور ورب حامل فقہ ليس بفقيه، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حکمت کی بات لے کے جاتے ہیں لیکن خود اس کو صحیح طور سے سمجھنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوتی ہے، دوسرے کو پہنچاتے اس کو صحیح سمجھتا ہے. اس لیے آپ نے دعا دی، کیا دعا دی؟ اللہ خوش رکھے اس کو جس کو، جو حدیث کو سنے، محفوظ رکھے اور پہنچائے. نبی تو دعا دے حدیث کو سنو اور پہنچاؤ، اور یہ کہے حدیث سے دور بھاگو، تو بتائیے نبی کی موافق ہے کہ مخالف ہے؟ اس کو امام الترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے. سفیان ابن عیینہ، یہ بھی محدث ہیں، کب کے ہیں؟ 198 ہجری کی ان کی وفات ہے، 200 کے پیچھے پیچھے ہی جا رہا معاملہ، 198 ہجری کے ہیں، ان کی وفات ہے. وفات مطلب پیدا ہوئے اور وفات ہو گئی، یعنی جو کچھ انہوں نے کہا کیا سب ختم ہو چکا تھا، 198 میں فنش، 198 کے پہلے کے ہیں. کہتے ہیں ما من احد یطلب حدیثا الا وفی وجہ نظرہ، جو بھی بندہ، جو بھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ حدیث کا طالب ہوتا ہے، حدیث حاصل کرنے والا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر ایک رونق ہوتی ہے، اس کے چہرے پر ایک نظرہ، خوشی اور تر و تازگی اس کے اوپر ہوتی ہے. تو یہ کس کا قول ہے؟ سفیان ابن عیینہ کا. اس کو بھی خطیب البغدادی نے شرف اصحاب الحدیث میں ذکر کیا ہے. یہاں بڑوں کو حدیث سے بھگایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں صحابہ بچوں کو بھی حدیث بتاؤ بولتے تھے. عبداللہ ابن عبید ابن عمیر کہتے ہیں وقف عمر ابن العاص، عمر ابن عاص صحابی ہیں، على حلقة من قریش، ایک حلقہ قریش کا بیٹھے ہوئے لوگ تھے مسجد کے اندر یا جہاں بھی بیٹھے تھے، اس پر گزرے قریش کے لوگوں پر، دیکھا لوگ بیٹھے ہیں دائرہ بنا کے دین سیکھنے کے اعتبار سے. فقال ما لکم قد طرحتم هذه الاغیلمہ، یہ کیا دیکھتا ہوں میں کہ تم نے بچوں کو یہاں سے ہٹا دیا، یعنی بچوں کو بھگا دیا تم لوگ بڑے بڑے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. لا تفعلوا, ایسا مت کرو. واوسعوا لهم في المجلس, بچوں کے لیے بھی اپنی مجلس کو وسیع رکھو, بچوں کو بھی آنے دو. واسمعوهم الحديث, ان کو حدیث سناؤ, ان کو حدیث سناؤ. وافهموهم اياه, اور ان کو وہ حدیث سمجھاؤ. اپنی مجلس میں بچوں کو آنے دو, ان کو حدیث سناؤ, ان کو حدیث سمجھاؤ. فانهم صغار قوم اوشك ان يكونوا كبار قوم, اس لیے کہ آج وہ قوم کے چھوٹے ہیں, کل وہ قوم کے بڑے ہونے والے ہیں. آج چھوٹے ہیں کل بڑے ہو جائیں گے, تو جانے دو ان کے اندر حدیثیں, ان کے پاس حدیثیں جمع ہونے دو, نبی کی بات جمع ہونے دو. وقد كنتم صغار قوم فانتم اليوم كبار قوم, ایک وقت تم بھی قوم کے چھوٹے لوگ تھے, آج تم بڑے ہو گئے نا, تو آج تم کو ضرورت ہے حدیث کی, تو تم بچوں کو بھی حدیث سناؤ تاکہ کل کو ان کو اس کی ضرورت پڑے تو پہلے سے ان کے پاس حدیث موجود رہے. اس کو خطیب البغدادی نے شرف اصحاب الحدیث میں روایت کیا, صحابہ بچوں کو بھی بتاتے تھے کہ بچوں کو بھی حدیث سناؤ. حدیث کا معاملہ اتنا عام ہونا چاہیے کہ بچہ بچہ نبی کی بات جانتا ہو. آج نیوٹن اور آئنسٹائن بچے کو معلوم ہے, نبی کا نہیں معلوم ہے, یہ مصیبت ہے. سب کا معلوم ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں معلوم. آپ بتائیے, اس سے زیادہ افسوس کی چیز مسلمان کو کیا ہو سکتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں, اپنی مجالس میں حدیث کا تذکرہ کریں اور چھوٹے بڑے سب حدیث کے بارے میں جانتے ہوں. حدیث کا لکھنا, اس کی کیا فضیلت ہے؟ پہلے تو حدیث کتابوں میں آتی نہیں تھی, فقہ کی کتابوں میں مسائل کی خالی مسائل مسائل ہی آتے تھے. اب ذرا بعض کتابیں لوگوں کے پاس آ رہی, لوگ لے رہے کتابیں وہ جن میں حدیثیں آتی ہیں, تو ٹکر پہ اب وہ ایسی کتابیں لکھ رہے ہیں جس میں حدیث ہے, یعنی ٹکر کے لیے حدیث آ رہی ہے. نماز پیغمبر اب آ رہی کتاب, ہمارے بھی مسائل حدیث پہ ہیں. اچھا پہلے کیا ہوا تھا آپ کو؟ یہ تو اہل حدیث کی برکت ہے کہ کم سے کم ٹکر میں تو حدیث بتا رہے ہیں, ورنہ حدیث بتانے والا ہی کوئی نہیں ہوا کرتا تھا. حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ اب معلوم پڑ رہی حدیث کی ضرورت ہے. ایک ہمارے بھائی, ان کو کسی مولوی صاحب نے بتایا, دیکھو یہ ہماری حدیث ہے, یہ اس کی دلیل ہے, اور یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ ہمارا مسئلہ ہے, اس کی دلیل یہ ہے. وہ لا کے بتانے لگے کہ مولوی صاحب نے دی یہ دلیلیں پوری نماز کے بارے میں. میں نے کہا چلیے, ایک بات تو مولوی صاحب کو سمجھ میں آئی, اس کتاب سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ عام آدمی کے لیے بھی حدیث ہے. اب تک جو آپ لوگ کہتے تھے کہ حدیث عام آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے, اس کو بہت 15, 26, 55 علوم چاہیے. اب عام آدمی کے لیے بھی آپ جو کتابیں لکھ رہے ہیں اس میں حدیث ڈال رہے ہیں نا, تو مطلب حدیث ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. تو کم سے کم اس حد تک تو لوگ آئے کہ حدیثیں بیان کرنے, ورنہ آپ کتابیں دیکھیں حدیث آپ کو نہیں ملیں گی اس میں. لیکن اب چونکہ ایسا دور آیا ہے کہ آپ کو اصحاب الحدیث کی کتابیں ملیں گی, اہل الحدیث کی کتابیں ملیں گی, ہر صفحے پہ آپ کو کہیں نہ کہیں مسئلہ دلیل مسئلہ دلیل ملے گی. اب دوسروں کو بھی کیا کرنا پڑ رہا, ارے اپنی جگہ جائے گی, چلو اپنی بھی کتاب میں حدیث آنا چاہیے, چلو کم سے کم جھوٹی صحیح حدیث پہ تو آئے, ضعیف صحیح حدیث کی تو عادت تو رہی ہوتے ہوتے ہوگا, آگے صحیح پہ بھی آئیں گے, لیکن کم سے کم حدیث کی تو عادت پڑ رہی ہے. حدیث لکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ ابو ثلج کہتے ہیں سألت احمد ابن حنبل, احمد ابن حنبل کب کے ہیں؟ احمد ابن حنبل 241 میں ان کی وفات ہے, 241 میں امام احمد ابن حنبل کی وفات ہے. سألت احمد ابن حنبل قلت یا ابا عبد اللہ ایہما احب الیک, انہوں نے کہا اے ابو عبداللہ آپ کے نزدیک پیارا آدمی کون ہے, بہتر آدمی کون ہے, آپ کو کون پسند ہے؟ الرجل یکتب الحدیث او یصوم ویصلی, ایک آدمی ہے جو حدیث لکھتا ہے, اور ایک آدمی ہے جو نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے, یعنی نفل نمازیں پڑھتا ہے نفل روزے رکھتا ہے, دونوں میں پیارا کون ہے آپ کو؟ قال یکتب الحدیث, امام احمد کیا کہتے ہیں؟ اب امام دیکھیے, امام احمد کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آدمی جو حدیث لکھتا ہے مجھ کو زیادہ پسند ہے اس سے جو نفل نماز اور روزے کا اہتمام کرتا ہے. اب ان کو تھوڑا کڑوا لگائے گا, ایسا کیسا ہے؟ قال فمن اين فضلت کتاب الحدیث علی الصوم والصلاه, انہوں نے پوچھا, پوچھنے والے نے, ایسا کیسا نماز اور روزے پہ آپ نے حدیث لکھنے کی فضیلت ڈال دی, ایسے کیسے ہو سکتا ہے اس سے بھی افضل, ایسا کیسے؟ قال لئلا يقول قائل لئلا يقول قائل انی رأیت قوما علی شیء فاتبعتهم, اس لیے کہ بولنے والا ایسا نہ بولے, ایک زمانہ ایسا نہ آ جائے کہ لوگ یوں کہنے لگے ہم نے لوگوں کو دیکھا ایسا عمل کر رہے ہیں ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں. حدیث لکھنا اگر بند ہو جائے, ایک نسل اگر اگلی نسل کو حدیث نہ دے تو لوگ کیا بنیں گے, ہم نے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھے ہم بس ویسے ہی کر رہے ہیں. لیکن اگر حدیث آتی رہے اگلی نسل تک تو باپ دادا کو چیک کرنے کے لیے بھی فٹ پٹی اپنے پاس رہے گی کہ باپ دادا صحیح جا رہے ہیں کہ ان کو صحیح کرنا پڑے گا. تو حدیث کا لکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو صوم و صلات آج چل رہا ہے یہ صوم و صلات کل بدعات میں منتقل نہ ہو جائے, غلط طریقے سے نہ کرنے لگے. صلات غوثیہ صحیح ہے کہ نہیں چیک کیسا کریں گے, حدیث میں ہے کہ نہیں, فاتحہ قرآن میں لیکن فاتحہ دینا صحیح ہے کہ نہیں کیسا چیک کریں گے, حدیث میں چیک کریں گے ہے کہ نہیں, یا نبی سلام علیہ کا سلام قرآن میں یہ نبی سلام علیہ کا ہے کہ نہیں کیسا چیک کریں گے, حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے کہ نہیں کیے, ایسا حدیث نہیں ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے, جیسے آج بولتے ہیں اس دور میں بولتے ہیں لوگ کیا بولتے ہیں, قرآن میں اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم یہ ہمارا سلام ہے, تو آج لوگ بول رہے ہیں حدیث ہے, آج حدیث ہے اس لیے ہم کہتے ہیں حدیث ہے, اس بارے میں کوئی حدیث نہیں, نبی کا عمل نہیں اس لیے ہم نہیں کریں گے. ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں حدیثیں تو سب ختم ہو گئی, اب یہ جو کر رہے وہی حدیث ہے, یہ جو کر رہے وہی صحیح ہے, حدیث ہونے سے ان کو چیک کرنا آسان ہو جاتا ہے. لِأَلَّا يَقُولَ قائل إِنِّي رَأَيْتُ قَوْمًا عَلَى شَيْءٍ فَاتَّبَعْتُهُمْ. خطیب البغدادی اس کو ذکر کرنے کے بعد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, خطیب بغدادی کب کے ہیں, 463 کے ہیں, یعنی پانچویں صدی کے ہیں, یہ 14ویں صدی ہیں, 15ویں صدی ہیں, یہ 1400 چل رہا ہے, وہ 400 کا ہے, 463. کہتے ہیں طلب الحدیث فی هذا الزمان افضل من سائر انواع التطعم. خطیب بغدادی کہتے ہیں حدیث کا طلب کرنا اس زمانے میں اس دور میں ساری نفل عبادات سے بڑھ کے ہے. کیوں؟ لاجل دروس السنن وخمولها وظهور البدع واستعلاء اهلها. کیونکہ اس دور میں کیا ہو چکا ہے کہ سنتیں دھندلی ہو چکی ہیں اور سنتیں چھپ گئی ہیں لوگوں سے, اور بدعتیں ظاہر ہو چکی ہیں اور اہل بدعت غالب آ رہے ہیں. کس دور میں؟ پانچویں صدی میں, 463 میں بول رہے ہیں وہ. آپ سوچیں اس زمانے میں اتنی ضروری حدیث ہے, آج کتنی ضروری ہے؟ آج تو اور بھی زیادہ نئی نئی فیمس بدعتیں لوگ نکال رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ کیا کیا نکال رہے لوگ, کیسی کیسی گھر میں لگا رہے نا کعبے کا دروازہ, کہاں کہاں سے لا رہے لوگ, اور لیپ ٹاپ پہ کر رہے کہ نہیں دوسروں کے لیے استخارہ, لیپ ٹاپ پہ استخارہ, کیا ٹاپ لیول کا عالم ہے کہ فون کر کے ہمارے لیے استخارہ کرو, ہاں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا, کٹ 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 ہوگا, لیپ ٹاپ والا استخارہ, ماڈرن استخارہ ہے. بدعتیں لوگ کیا کیا ایجاد کر رہے ہیں آپ بتائیے, آج تو کیا کچھ بدعت لوگوں میں نہیں ہے, جس کے دل میں جو آتا ہے دین میں کچھ نہ کچھ نیا ستارہ جوڑ دیتا ہے, دین میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے جوڑ دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے میں نے دین کا بھلا کیا, دین کے لیے دین میں کچھ اچھا کام چالو کیا. آج زیادہ ضرورت ہے حدیثوں کی, آج زیادہ ضرورت ہے کہ حدیثوں کا تذکرہ کیا جائے تاکہ بدعت واضح ہوں اور بدعت کا رد آسان ہو جائے. اسی طرح سے آپ دیکھیں, یہی وجہ ہے کہ اہل الحدیث نے, اصحاب الحدیث نے حدیثوں کا نقل کرنا اور ان کی حفاظت کرنا تاکہ اگلی نسل میں دین محفوظ رہے اور غلط کو رد کرنا اس کے لیے دلیل موجود رہے, اہل الحدیث نے اس کا خاص اہتمام کیا. اسی لیے امام ابو داؤد کب کے ہیں, 253 میں ان کی وفات ہے, 253 امام ابو داؤد, سنن ابی داؤد جنہوں نے لکھی ہے, کتب سطہ میں ہے, کہتے ہیں کہ لولا هذه العصابه لن درس الاسلام, اگر یہ گروہ یہ جماعت نہیں ہوتی تو اسلام دھندلا ہو جاتا, اسلام سمجھ میں نہیں آتا, کلیئر نہیں ہوتا اسلام کی, اسلام اگزیکٹلی ہے کیا, اسلام کے نقوش دھندلے ہو جاتے اگر یہ جماعت نہیں ہوتی. کون سی جماعت؟ یعنی اصحاب الحدیث الذين يكتبون الاثار, یعنی کون سی جماعت؟ اصحاب الحدیث کی جماعت, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار روایات کو لکھ کے محفوظ کرتے ہیں. تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرنا اور لکھنا حاصل کرنا خصوصی اہتمام اس کا کیا ہے. اتنا ہی نہیں کیا بلکہ جب لوگوں نے دیکھا کہ دین میں حدیث کا یہ مقام ہے تو انہوں نے حدیثوں میں اپنی طرف سے اضافے کرنا اور حدیثوں میں اپنی طرف سے جھوٹ ملانا یہ شروع کر دیا ہے کہ جس کو بھی جو بات لوگوں کے بیچ میں پھیلانی ہوتی وہ اپنی طرف سے کوئی حدیث گھڑ کے لوگوں میں بیان کرتا تاکہ وہ چیز بھی مقبول ہو جائے. یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے طبی نسخے بھی حدیث میں بیان کیے اور ایسی ایسی اوٹ پٹانگ باتیں لوگوں نے ذکر کی حدیث کے نام پر, جیسے کدو کو بغیر ذبح کیے مت کھاؤ. حدیث ہے, میں اپنے دل سے بیان نہیں کر رہا ہوں, حدیث ہے کدو کو بغیر ذبح کر کے مت کھاؤ. لوگوں نے بنائی ایسی حدیث. ایک حدیث کسی نے بنائی کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تو اس وقت میں ایک آدمی تھا جو نہیں ڈوبا. کون آدمی تھا ہو؟ اس کا نام تھا عوج ابن عنق. کیوں نہیں ڈوبا ہو؟ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی تھی کہ اس کے گھٹنے تک پانی آیا تھا. طوفان کا جو پانی آیا تھا کہاں تک تھا؟ گھٹنے تک. اب آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا, جب پانی 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 تھا, بےچارا نہ کھیت ہے نہ پیڑ ہے نہ کچھ ہے, سب ڈوب گیا تو کھاتا کیا تھا؟ بولے پانی میں ہاتھ ڈالتا تھا, مچھلی نکالتا تھا, کھاتا تھا. کیسا کھاتا تھا؟ پکانے کے لیے آگ تو تھی نہیں, سورج پہ بھون کے کھاتا تھا. ایسے ایسے جو ہے کرامتی قصے لوگوں میں مشہور ہو گئے حدیث کے نام پر. علماء نے دیکھا کہ یہ جو چیز ہے اس سے تو پورا معاملہ, ایک تو مصیبت حدیث نہیں بیان کرنے سے اسلام خراب ہو جائے گا, دوسرا ہے کہ اسلام کے نام پہ غلط باتیں بیان کرنے سے بھی اسلام خراب ہو جائے گا. انہوں نے جہاں پر صحیح معتبر حدیثوں کے ذکر کرنے کا اور محفوظ کرنے کا بیان کرنے کا اہتمام کیا, وہیں پر چھانٹنے کا بھی اہتمام کیا. انہوں نے کہا تم سے کس نے حدیث بیان کی؟ فلانے نے. اس کو چیک کیا, یہ پہلے دیکھا کیسا ہے, اچھا ایک شریف آدمی ہے کہ نہیں, یہ ڈاکو ہے تو چھوڑ دیا, حدیث ہی نہیں لی اس سے. یہ اگر لائق نہیں حدیث بیان کرنے کے تو اس کی یادداشت خراب ہو, یا دینداری نہیں ہے تو ایسے آدمی کی حدیث ہی نہیں لی, تو حدیث بیان کرنے کے لائق نہیں ہے, اس کی حدیث ایکسپٹ نہیں کی. تو نے کس سے سنا؟ فلاں سے. اس کو چیک کیا وہ کیسا ہے. اس نے کس سے سنا؟ فلاں سے. اس کو چیک کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تک بیچ میں جتنے لوگ تھے, دیکھا برابر اس نے سنا, اس سے سنا, اس سے سنا, چین برابر ہے کہ نہیں جوائن, یا بیچ میں یہ بتا رہا ہمارے پردادا سے میں نے سنا اور وہ جب وفات پا گئے تو میں پیدا نہیں ہوا تھا, تو ایسا اگر حدیث ہے تو کہا کہ بیچ کا جو تیرا پل ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے, تو کیسا ہے ادھر؟ حدیث ادھر آ نہیں سکتی, بیچ کا پل ٹوٹا ہوا ہے. حدیث نہیں ایکسپٹ کی, حدیث ایکسپٹ نہیں کی. تو انہوں نے روایات میں رجال, اسماء اور رجال کا علم کہ ہر آدمی کو چیک کیا جائے گا معتبر ہے نہیں ہے, اور جب سب کے سب معتبر نکلے اور معاملہ جڑا ہوا تھا تب جا کے کہا حدیث معتبر ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو آج کوئی بھی آدمی بولتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا اور ماننا پڑا ہوتا ہم کو. کیوں؟ کیونکہ رسول کی بات ہے, بول رہے ہیں آدمی, کوئی بھی اپنے دل میں آتا لکھ دیتا. اسی لیے علماء نے کیا کیا, علماء نے کہا سند ہم کو چاہیے کہ یہ حدیث آئی کیسا, اس کا پائپ صحیح ہے کہ نہیں ہے کہ گندا پائپ ہے. اگر پاک جگہ سے صحیح صحیح لوگوں کے ذریعے سے آئی ہے, پاک نفوس کے ذریعے سے آئی ہے تو ہی مانیں گے, نہیں تو نہیں. علم غلم کوئی بھی بیان کرے ہم نہیں مانتے. اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بارے میں بتایا تھا کہ بعد میں یہ ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث عنی ولا تکذب علی, میری حدیث بیان کرو, مجھ سے حدیث بیان کرو, مجھ پہ جھوٹ مت باندھو. ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار, اور جو جانتے بوجھتے مجھ پر حدیث جھوٹی بات گھڑ دے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور لوگوں نے, بعض ایسے لوگ بھی اور آج بھی ملتے ہیں لوگ اپنی طرف سے جھوٹی حدیثیں گھڑنے والے. آپ بتائیے, اے جابر سب سے پہلے تیرے نبی کا نور بنایا گیا, حدیث جھوٹی ہے, کوئی سند ہی نہیں اس کی, اس کی سند ہی نہیں. مشہور مشہور چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے کیا بنا, نبی کا نور, کون سی حدیث ہے, کوئی سند ہی نہیں اس کی. میری امت کا اختلاف رحمت ہے, مشہور ہے, سند ہی نہیں اس کی. کئی بے سند باتیں ہیں کہ جو معتبر نہیں ہے لیکن لوگوں میں عام ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے پاس چیک کرنے کا پیمانہ ہی نہیں ہے. علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا یہ معتبر نہیں یہ معتبر نہیں یہ معتبر نہیں. اس لیے علماء نے کہا مثال کے طور پر عبداللہ ابن مبارک کب کی پیدائش ہے, وفات کب کی ہے, پیدائش تو چھوڑیے وفات کب کی ہے, 181 کی وفات ہے ان کی, 181 میں ڈیتھ ہے ان کی, اتنے پرانے. کہتے ہیں الاسناد عندی من الدین, سند کا ذکر کرنا, سند کا طلب کرنا, سند کا حاصل کرنا, سند کے ساتھ حدیثوں کو جوڑنا یعنی بیان کرنا, یہ میرے نزدیک دین ہے. کیوں؟ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء, اگر سند نہیں ہوتی تو جس کے جی میں جو آتا کہہ دیتا, جس کے جی میں جو آتا کہہ دیتا. فاذا قيل له من حدثك, جب اسے کہا جاتا ہے آدمی سے تجھ سے حدیث کس نے بیان کی, بقیہ, تو رک جاتا ہے. کوئی بھی آدمی سے آج بھی آپ مثلا یہ پوچھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا, آپ اس کو کون سی کتاب میں, یہ چپ ہو جاتا ہے. کیوں؟ حوالہ دینا پڑے گا. بہت سارے ہمارے بھائی آتے ہیں کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحب نے کہا, ہمارے امام کے مسجد کے امام نے کہا بخاری میں وہ ہے. کوئی بھی بات جو بتانا ہو منوانا ہو بخاری میں ہے, ختم. حوالہ مانگیں گے تو پھر مشکل پڑ جاتا ہے. ہر آدمی حدیث کے نام پر آج اتنی کتابیں ہو کے یہ حال ہے. اگر نہیں ہوتی کتابیں تو آدمی بول لیتا ہے حدیث میں. ایک مولوی صاحب بولنے لگے, ان کو دلیل پوچھے مسئلے کی, تو بولنے لگے ہماری جتنی دلیلیں ہیں وہ, جب بغداد میں وہ حملہ کیا تھا نا, اس نے کیا نام اس کا, ترکیوں نے جو حملہ کیے تھے نا ہلاکو خان, کیا نام اس کا, چنگیز خان. دیکھیے ایسے لوگوں کے نام بھی یاد نہیں رہتے. چنگیز خان, چنگیز خان نے بغداد پہ جو حملہ کیا تو اس میں ساری کتابیں جلائیں, دریا میں ڈالی, ہماری ساری دلیلیں اس میں. ہم نے اس کو بھی برابر وہی کتابیں ملی تمہاری, تو بہت کام صحیح کیا اس نے. ایسا کوئی آدمی, یا لوگوں کو بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہے. ایک آدمی کسی ایک آدمی کو بیوقوف بنا سکتا ہے, سب کو بیوقوف بنا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری دلیلیں سب اس میں چلی گئی. یہ جھوٹ بات ہے. ایک آدمی اپنی کوئی دلیل نہیں پاتا ہے تو اس طرح سے ایسا گرے ایریا جس کو بولتے ہیں نا, اس میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے کہ ہم نے خواب میں دیکھا, ہم کو الہام ہوا, جس کو چیک نہیں کیا جا سکتا ہے. جس آدمی کے پاس سونا ہوتا ہے بولتا ہے لے جاؤ کدھر بھی چیک کر کے آؤ. جس آدمی کے پاس سونا نہیں ہوتا ہے, پیلا ہوتا ہے, وہ کیا بولتا ہے, لے کے جانا کہیں چیک نہیں کرنا, میں بول رہا نا سونا ہے, میں بول رہا ہوں سونا ہے, میری داڑھی نہیں دے گا. تو داڑھی سے سونے کا کیا تعلق ہے بھائی, اس کو جب چیک کریں گے معلوم پڑے گا سونا ہے کہ نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانا یہ صحیح نہیں ہے. اس سے کچھ فائدہ کسی کا نہیں ہوتا ہے. چار دن تک کسی کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, ہمیشہ نہیں کر سکتے. اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو 181 کی وفات ان کی ہے, کہتے ہیں سند کا ذکر کرنا طلب کرنا میرے نزدیک دین ہے. اگر سند نہیں ہوتی جس کے جی میں جو آتا بول دیتا. سند پوچھنے سے معلوم پڑتا کہ یہ آتھینٹک بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے. ریفرنس پوچھنے سے معلوم ہوتا ہے, آج ریفرنس پوچھنے سے معلوم ہوتا ہے صحیح بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے. سفیان الثوری اس سے بڑھ کے کہتے ہیں. سفیان الثوری کی وفات کب کی ہے, 161 ہجری. کہتے ہیں اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ الملائکۃ حراس السماء, فرشتے آسمان کے سیکیورٹی گارڈ ہیں. حراس کس کو کہتے ہیں, حفاظت کرنے والے, سیکیورٹی. شیاطین جب آسمان میں جاتے, علم غیب کے مسئلے میں آئے گئے, شیاطین جب آسمان پہ جاتے ہیں تو فرشتے ان کو مار مار کے بھگاتے ہیں, انٹری آسمان میں دخل ان کا نہیں ہو سکتا ہے. آسمان پہ جاتے ہیں تو فرشتے مار کے بھگاتے ہیں, کس کو, شیاطین کو. کہتے ہیں کہ ملائکہ آسمان کے محافظ ہیں, گارڈز ہیں, سیکیورٹی گارڈز ہیں. وہ اصحاب الحدیث حراس الارض, اور اصحاب الحدیث کون ہیں, زمین پہ کے سیکیورٹی گارڈ ہیں. کہ آسمان میں جب شیاطین جاتے ہیں تو فرشتے مار کے بھگاتے ہیں, انٹری نہیں کرنے دیتے. اور دنیا میں کون ہیں, اہل حدیث, اصحاب الحدیث. اہل حدیث ایک ہی بات ہے, اصحاب الحدیث زمین کے سیکیورٹی گارڈ ہیں. کہ دین میں کچھ بھی کوئی ڈالنے جاتا ہے, یہ فوراً اس کی گردن شریف پکڑ کے پیچھے کھینچتے ہیں. حضرت کیا بول رہے ہیں آپ, ذرا بتاؤ تو صحیح, دلیل ہے. یہ آپ کی کچن کا معاملہ نہیں ہے, یہ دین کا معاملہ ہے, آپ کچھ بھی نہیں بول سکتے. یہاں پکڑنے والے کون ہیں, پکڑنے والے جلدی پسند نہیں آتے لوگوں کو. جو ہمیشہ واہ واہ کرنے والی ایسی فوج سب کو پسند آتی ہے. لیکن اصحاب الحدیث کیسے ہوتے ہیں, دلیل کیا ہے اس کی, سب سے ناپسند جملہ عالم کے لیے جس کے پاس دلیل نہ ہو کیا ہوتا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ تو خوش ہوگا, بھائی چلو دلیل مانگ رہا ہے تو اور سکھانے کا موقع ملا, اس کو سننے کا اجر, مجھ کو بتانے کا اجر, تبلیغ کا اجر. لیکن نہیں ہے تو کیسا ہوتا؟ ایک عجیب قسم کی پریشانی ہوتی ہے جو چہرے سے دکھائی دیتی ہے. اولیاء اللہ کون ہے؟ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ, جن کی وفات 241 ہجری کی ہے, 241, کہتے ہیں ان لم یکن اصحاب الحدیث ہم الابدال فمن یکون. ابدال صوفیہ کی اصطلاح میں, صوفیہ کہتے ہیں ہر دور میں ابدال ہوتے ہیں, کوئی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ ابدال وہ ہوتے ہیں ہر شہر میں ہر بستی میں ہوتے ہیں, ایک مرا تو دوسرا اس کی جگہ پہ پوسٹ پہ آ جاتا, ابدال اس کو کہتے ہیں, بدل کی وجہ سے, یہ ایک ہوا تو دوسرا بدلی ہو جاتا ہے, ایک گیا تو دوسرا آتا ہے. کون ہے یہ؟ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں ابدال. ٹھیک ہے, اگر اصحاب الحدیث ابدال نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کون ابدال ہے. امام احمد ابن حنبل بھی کیا کہہ رہے ہیں, ابدال اگر ہیں تو وہ کون ہے؟ اصحاب الحدیث ہے, کہ ایک گردن پکڑنے والا اگر گیا تو دوسرا آ جاتا ہے. ایک حدیث کی حفاظت کرنے والا ہی, حدیث بیان کرنے والا, دلائل سنانے والا, سکھانے والا جب چلا جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے. تو اللہ کی زمین پر ہمیشہ ایسے لوگ ہوں گے جو حدیث کی حفاظت اور اشاعت کی ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے. یہی امام احمد ابن حنبل کا قول ہے, کہتے ہیں ان لم یکن اصحاب الحدیث ہم الابدال فمن یکون. اگر اصحاب الحدیث ابدال نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ پھر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. الخلیل ابن احمد, ان کی وفات ہے 160-170 کے آس پاس, یہ کہتے ہیں ان لم یکن اہل القرآن و اہل والحدیث اولیاء اللہ فلیس للہ فی الارض ولی. کہتے ہیں کہ اگر اہل قرآن و حدیث, اہل قرآن و حدیث بعض لوگ کہتے ہیں نا, بولتے اہل حدیث ہے اہل سنت نہیں ہے, تو یہ ڈکشنری سے کھیلنے کی کوشش ہے. اہل حدیث کا مطلب قرآن کو نہیں مانتے ایسا ہے, اہل حدیث کا مطلب سنت کو نہیں مانتے ایسا ہے, نہیں, اہل حدیث کا مطلب اپنی عقل اور اٹکل پہ چلنے کی بجائے حدیث کے پابند بننا ہے. اہل حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو نہیں مانتے, قرآن کو ماننے کے بعد اب اپنی عقل سے قرآن پہ چلتے, اپنی عقل سے قرآن کو سمجھاتے یا قرآن کی تشریح کے لیے حدیث کی طرف رجوع کرتے, یہ اصحاب الحدیث کی تعریف ہے. الخلیل ابن احمد کہتے ہیں ان لم یکن اہل القرآن والحدیث اولیاء اللہ فلیس للہ فی الارض ولی. اگر اہل قرآن و حدیث اللہ کے اولیاء نہیں ہیں تو زمین پہ اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے. یہ ابھی کے ہیں, ان کو تنخواہ ملتی تھی وکٹوریا سے, کون ہے؟ 160 کی وفات ہے ان کی, امام احمد کے پہلے کے ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ کب کے ہیں؟ یہ 181 ہجری کے ہیں. میں بار بار ڈیٹس اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہ ہاں دیکھو یہ ملکہ وکٹوریا کے زمانے کا ہے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اثبت الناس علی الصراط اصحاب الحدیث, پل صراط پر سب سے زیادہ قائم رہنے والے لوگ کون ہیں؟ اصحاب الحدیث. کیوں؟ اس لیے کہ اس صراط مستقیم پر ٹکنے والے کون ہیں؟ اصحاب الحدیث. کیونکہ صراط مستقیم آپ دیکھ چکے ہیں کیا ہے, صراط مستقیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہے. آج کون دعوت دے رہا ہے؟ کون بول رہا ہے کسی کی مت مانو, مانو تو اس کی مانو جو اللہ اور اس کے رسول کی اور صحابہ کے طریقے کی بات کہہ رہا ہو. یہی دعوت ہے ہماری. کوئی بولتا ہے ڈٹ کے بڑے سے بڑے کی نہیں ماننے کا, اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جائے تو, صحابہ کے خلاف جائے تو, یہ بولنے کی ہمت تو کر کے بتائے کوئی؟ تو نہیں نہیں وہ اپنی جگہ, یہ اپنی جگہ, ہماری دعوت وہ نہیں. ہم کہتے ہیں علماء کی تعظیم اپنی جگہ, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات سے, صحابہ کی بات سے ٹکرائے نہیں مانتے, صاف ستھرا معاملہ ہے. کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک اثبت الناس علی الصراط اصحاب الحدیث, سب سے زیادہ صراط پر ٹکنے والے لوگ وہ ہیں جو کون ہیں؟ اصحاب الحدیث. یہ سب شرط اصحاب الحدیث میں اقوال ذکر کیے ہیں خطیب البغدادی نے. اب آئیے دیکھتے ہیں مختصر وقت میں اصحاب الحدیث کا منحج کیا ہے. میں اماموں پہ بھی آنے والا ہوں کہ وہ کون تھے, اہل حدیث تھے کہ نہیں تھے. خطیب البغدادی جن کی وفات 463 ہجری کی ہے, کہتے ہیں وَكُلُّ فِئَةٍ تَتَحَيَّزُ إِلَى هَوَى تَرْجِعُ إِلَيْهِ, ہر فرقہ سپورٹ کرتا ہے, ڈیفینڈ کرتا ہے اپنی خواہشات کو, جس کی طرف اس کا رجوع ہے اسی کی طرف رجوع کرتا ہے, خواہشات کی طرف, اپنی عقل کی طرف, اپنی لذتوں اور چاہتوں کی طرف جو اس کی عقل میں آتا ہے. او تستحسن رأيا تعكف عليه, یا جو اس کی رائے میں ہو اسی کو چپک کے بیٹھتا ہے, اسی کا اعتکاف کرتا ہے, یعنی اس کے اطراف گھومتا رہتا ہے, اسی کو پکڑ کے رہتا ہے. اعتکاف کے معنی ایک جگہ پکڑ کے رہنے کے, تو اپنی رائے سے چپکا رہتا ہے. سوا اصحاب الحدیث, سوائے اصحاب الحدیث کے. کیوں؟ فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم. کیوں؟ اس لیے کہ اصحاب الحدیث کی کا ہتھیار اللہ کی کتاب ہے اور ان کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اصحاب الحدیث کا ہتھیار کیا ہے, انسٹرومنٹ کیا ہے؟ ان کا ہتھیار اللہ کی کتاب ہے اور ان کی حجت, ان کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ابن کثیر تو بہت پرانے ہیں, وکٹوریا کے زمانے کی نہیں ہے, ابن کثیر یہ ساتویں صدی کے ابن کثیر, یہ چودویں پندرہویں چالو ہے. قرآن کریم کی آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71, قیامت کے دن لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. بعض لوگ بولتے دیکھو ہاں تمہارے لیے آیت ہے, اس میں امام کا ذکر آیا نا, تو تمہارا کوئی امام نہیں ہے, ہم تو جائیں گے اپنے امام کے ساتھ جنت میں, تمہارا تو کوئی امام نہیں, مطلب تمہارا امام کون ہے؟ شیطان ہے, تو تمہارا کوئی امام نہیں ہے. ابن کثیر کہتے ہیں, یہ ابن کثیر کا قول نہیں ہے, وہ پچھلوں کا ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں ابن کثیر, قال بعض السلف, بعض سلف نے یہ بھی کہا, سلف انہیں بہت پہلے کے ہوتے, پچھلے علماء میں سے ابن کثیر کہہ رہے ہیں, قال بعض السلف هذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ یہ آیت, اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک قوم کو لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا, اگرچہ اس کا مطلب, امام کا مطلب کتاب ہے, اعمال نامہ ہے, لیکن چونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے اس سے مراد امام ہے, چار امام, پانچ امام, جو بھی امام ہے, تو کہتے ایسا ہے, اگر ہے, اگر اس کا مطلب امام ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. بعض سلف نے کہا کہ اصحاب الحدیث کا بڑا شرف اس آیت میں نکلتا ہے, اگر امام بھی مطلب لیا جائے تب بھی اس میں اصحاب الحدیث کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ ان کا امام کون ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے یہ ہذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث, یہ سب سے بڑی فضیلت اور شرف ہے اصحاب الحدیث کا اس آیت میں, اس لیے کہ ان کا امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں ہے. یہ تفسیر ابن کثیر میں سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 71 کے ضمن میں. بعض کو کہتے ہیں اصحاب الحدیث کا مطلب کوئی جماعت یا کوئی منہج نہیں ہے, اصحاب الحدیث کا مطلب وہ حدیث لکھتے تھے وہی لوگ بس, محدثین. یہ بات صحیح نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک شعر ان کا ہے امام احمد ابن حنبل کا, امام احمد ابن حنبل چاروں اماموں میں سے ہیں, 241 کی وفات ہے. دین النبی محمد اخبار نعم المطیۃ للفتى آثار لا ترغبن عن الحدیث واہلہ فالرأی لیل والحدیث نہار. امام احمد کیا کہتے ہیں, دین النبی محمد اخبار, محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے, اخبار ہیں, روایات ہیں, دلیلیں, حدیثیں, یہ دین ہے, کچھ بھی اپنے دل سے بنانا نہیں. دین النبی محمد اخبار نعم المطیۃ للفتى آثار, ایک نوجوان کے لیے بہترین سواری جو منزل پہ پہنچائے کیا ہے, آثار ہیں, دلائل, روایات, کہ منزل تک پہنچا دے یہ ایسی سواری ہے. لا ترغبن عن الحدیث واہلہ, تو ہرگز حدیث اور اہل حدیث سے دور نہ جانا, بے رغبت نہ ہونا, ان سے دور نہ ہونا. فالرأی لیل والحدیث نہار, اس لیے کہ رائے ایسی ہے جیسے رات اور حدیث دن ہے. اپنی عقل سے کچھ بھی بولنا کیا ہے, رات ہے, اور حدیث کیا ہے, دن کا اجالا ہے, جس میں گڑا اور پہاڑ دونوں دکھتے ہیں, جس میں سانپ اور رسی کا فرق معلوم پڑتا ہے. جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے. امام الاوزاعی فرماتے ہیں, کیونکہ اسے معلوم ہو رہا ہے رائے کے بالمقابل حدیث اور اہل الرائے کے بالمقابل اہل الحدیث ذکر کیا جا رہا ہے. امام الاوزاعی, ان کی وفات 157 ہجری کی ہے. امام الاوزاعی کہتے ہیں علیک بآثار من سلف وان رفضك الناس، خبردار سلف کے جو آثار ہیں، سلف سے جو روایات حدیثیں اور جو باتیں چلی آئی ہیں، سلف کون ہے؟ صحابہ تابعین تبع تابعین، سلف سے جو آثار چلے آئے ہیں، اور تابعین جب یہ لفظ استعمال کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے صحابہ. کہتے ہیں علیک بآثار من سلف، تیرے لیے پچھلوں کے آثار، ان کا التزام ضروری ہے، اس کا اہتمام کر. وَإِن رَفَضَكَ النَّاس، چاہے لوگ تجھ کو دھتکار دیں، چاہے لوگ تجھ کو چھوڑ دیں. وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ وَإِن زَخْرَفُوهُ لَكَ بِالْقَوْلِ، اور خبردار لوگوں کی رائے سے بچ، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت بنا کے تجھ کو پیش کرے. رائے اس کو بہت زیادہ لیپا پوتی کرنے پڑتی ہے، روایت کیسی رہتی؟ سیدھی سیدھی رہتی. چاہے رائے کو لوگ کتنا ہی خوبصورت کر کے کیوں نہ دکھائیں، اس سے بچ. فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْجَلِي وَأَنْتَ عَلَى، کہ جب غبار ہٹ جائے گا تو تو پائے گا کہ ہاں تو سیدھے راستے پہ تھا. جب دھواں اور دھول اور دھند ہٹ جائے گی تو اس وقت معلوم پڑے گا کہ صحیح راستہ یہی تھا جس پہ تو تھا. کون سا؟ جو سلف کا راستہ آیا ہے. شعبی نے بہت سخت بات کہی. شعبی کون ہے؟ اس دور کے نہیں ہیں، ان پڑھ کوئی نہیں ہے جن کی چائے کی کوئی دکان تھی. چائے کی دکان والا ضروری نہیں ان پڑھ، اگر وہ سلفی اہل حدیث ہوگا تو وہ بھی اچھا خاصا پوچھنے والا ہوگا. شعبی کہتے ہیں ان کی وفات 100 ہجری کی ہے. شعبی کی وفات کب کی ہے؟ 100 ہجری کی. 100 ہجری کا مطلب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی 20 سال کے نوجوان تھے، اور امام مالک ابھی کتنے تھے؟ امام مالک کی پیدائش کب کی ہے؟ 92 کی ہے. یعنی امام مالک، یہ جب ان کی وفات ہوئی ہے تو امام مالک 8 سال کے بچے تھے. شعبی کیا کہتے ہیں؟ ما حدثوک عن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فخذه، لوگ جو کچھ تجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے نقل کر کے بتائیں اس کو لے لے. وما قالوا برائهم فبل علی، اور جو اپنی رائے سے اپنی عقل سے کہیں اس پہ پیشاب کر دیں. اب بولیں گے کوئی ہمارا پرانے بدھ بھائی بڑے علماء میں سے ہیں، بہت زیادہ ذرا گرم بول دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل رائے دین میں چلانے سے بہت نقصان ہوا ہے، بہت سے حلال حرام ہوئے اور بہت سے حرام حلال ہوئے ہیں. اس لیے کہتے جو اپنی رائے، اپنی عقل اور اپنی قیاس اور آرائیوں سے جو کہیں تو اس پہ کیا کر دے؟ پیشاب کر دے. ابو عروبہ الحرانی 318 ہجری کے ہیں، کہتے ہیں کہ الفقیہ اذا لم یکن صاحب حدیث یکون اعرج. بعض وہ کہتے ہیں نا اہل حدیث کیا ہیں؟ یہ کمپاؤنڈر ہیں، اور اہل جو فقہا ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ ڈاکٹر ہیں. او جو میڈیکل والا رہتا ہے اس کو کچھ نہیں معلوم رہتا، وہ اس کو چٹھی دو بس وہ کیا دے دیتا. یہ میری طرف سے نہیں، میں کچھ لوگوں کا نقل کر رہا ہوں، یہ آتے رہتے پونا کو. تو اہل حدیث محدثین کیا ہے؟ کمپاؤنڈر کی سے ہیں، اور فقیہ جو فقہا ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر کی طرح ہوتے ہیں. ابو عروبہ الحرانی کہتے ہیں 318 ہجری کے ہیں، الفقیہ اذا لم یکن صاحب حدیث یکون اعرج، کہتے ہیں کہ اگر فقیہ حدیث والا نہ ہو، اہل حدیث وہ نہ ہو، صاحب حدیث اگر نہ ہو فقیہ، تو لنگڑا ہوتا ہے. لنگڑا کا مطلب صحیح ڈھنگ سے چل نہیں سکتا ہو، کیونکہ اگر اس کے پاس سمجھنے کے لیے دلیل ہی بیسس ہی نہیں ہے، اگر اس کے پاس حدیث نہ ہو تو سمجھ میں کیا ہوگی اس سے؟ یقینی طور پر غلطی ہوگی، صراط مستقیم پر لنگڑا کے چلے گا. اسی طرح سے اہل حدیث سے دشمنی کے بارے میں بقیہ ابن الولید کہتے ہیں، امام الاوزاعی کا قول ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں قال علی الاوزاعی، الاوزاعی کب کے ہیں؟ 157 ہجری کے. کہتے ہیں کہ یا ابا محمد، قال علی الاوزاعی، یا ابا محمد، امام الاوزاعی نے کہا اے ابو محمد، ما تقول فی قوم یبغضون حدیث نبیہم، تمہارا کیا کہنا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو نبی کی حدیث سے دشمنی رکھتے ہیں، نبی کی حدیث کے دشمن ہیں، بغض رکھتے ہیں. قلت قوم سو، میں نے کہا بہت برے لوگ ہیں. قال ليس من صاحب بدعة تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته بحديث الا ابغض الحديث، کہتے ہیں جو بھی بدعتی ہوتا ہے تو تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کرے گا تو وہ حدیث سے ہمیشہ دشمنی رکھے گا. اسی لیے آپ دیکھیں جو بدعتی ہوتے ہیں ان کو حدیث کا نام لیے تو غصہ آتا ہے, کہتے ہیں جو بھی بدعتی ہوگا اس کی بدعت کے خلاف کو حدیث بیان کرے گا تو ضرور وہ حدیث سے دشمنی کرے گا, حدیث کا دشمن ہو جائے گا. اس لیے جو بھی حدیث سے بھگانے والے ہیں, دور کرنے والے ہیں, یہ اس بات کی علامت ہے کہ کچھ نہ کچھ بدعت کا شائبہ ان میں پایا جاتا ہے. احمد ابن سنان کہتے ہیں القطان, ان کی وفات 259 ہجری کی 259, لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث, دنیا میں جو بھی بدعتی ہوتا ہے وہ اہل حدیث کو دشمن رکھتا ہے, ان سے نفرت رکھتا ہے. یہ وکٹوریہ کے زمانے کے ہیں, بہت پرانے ہیں. کہہ رہے ہیں جو بھی بدعتی ہوتا ہے یہ اہل حدیث سے دشمنی رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے. فَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ نُزِعَ حَلَاوَةُ الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ, جب آدمی بدعتیں گھڑنے والا ہوتا ہے, جب آدمی بدعتیں گھڑنے میں پڑ جاتا ہے تو حدیث کی لذت اس کے دل سے نکل جاتی ہے. حدیث میں مزہ نہیں آتا لوگوں کو, لیکن ان کو مزہ آتا ہے جن کا اوڑھنا بچھونا حدیث ہو, جن کی دلیل حدیث, ان کو بڑا مزہ آتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں حدیث کو بولے وہاں سے کون پڑھے, ان کو قصے کہانیاں بہت پسند ہوتی ہیں, ان کو باریک باریک عقل علم کلام بہت پسند ہوتا ہے, منطق فنطق بہت پسند ہوتا ہے, وہ بہت پسند آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ, ایک جماعت میری امت میں سے ایسی ہوگی ہمیشہ رہے گی جو اللہ کے حکم پر قائم رہے گی, لا یضرهم من خذلهم او خالفهم حتى یاتی امر اللہ, جو کوئی ان کا ساتھ چھوڑے یا ان کی مخالفت کرے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اس جماعت کو جو اللہ کے حکم پر قائم رہے, ان کا ساتھ چھوڑنے والے, ان کی مخالفت کرنے والے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ قیامت آ جائے. وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ, اور قیامت تک یہ لوگوں پر غالب رہیں گے, ہمیشہ غالب رہیں گے, پاورفل رہیں گے ہمیشہ دلیل کے اعتبار سے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الامارہ میں, امام البخاری کے الفاظ ہیں ما یضرهم من کذبهم ولا من خالفهم, ان کو جھٹلانے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے, چاہے ان کو کتنا جھوٹا کہیں, جھٹلائیں, ان کی بات کا انکار کریں, ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے, ان پہ کتنی تہمت لگائیں ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. کتاب التوحید میں امام البخاری نے صحیح بخاری میں یہ روایت نقل کی ہے. یہ کون لوگ ہیں, لوگ ہیں کون ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت ہمیشہ حق پہ رہے گی, لوگ ان کا ساتھ دے نہ دیں, لوگ ان کو جھٹلائیں یا ان کی بات مانیں, ان کی مخالفت کریں, ان کے دشمن بن جائے, ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے, یہ باقی رہے گی, باقی رہے گی, مٹا نہیں پائیں گے. کون رہیں گے, کون ہیں یہ, آئیے دیکھتے ہیں کون ہیں. ایک اور بات اس کے بارے میں دیکھیے, بعض لوگ بولتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو ہم لوگ ان کے پیچھے ان کے ساتھ رہیں گے. بعض لوگوں نے لکھا کتابوں میں فقہ کی کہ کچھ کتابیں ہماری حنفی مذہب کی ہیں, معذرت کے ساتھ نام لے رہا ہوں, ہے کتاب میں اس لیے بول رہا ہوں, وہ کتابیں جو ہیں نیل اور فرات میں دفن ہیں, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ کتابیں نکالیں گے ان کے مطابق فتوے دیں گے. اب آدمی سوچتا ہے کہ اب یہ جو چار مسلک ہیں ہم ان کے دشمن نہیں ہیں, ہم ان کے خیر خواہ ہیں, یہ جو چار مسلک ہیں ان کے جو بھی مسائل ہیں, ان کے جو بھی مسائل ہیں, اب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو کون سے مسلک پہ چلیں گے, ایک سوال آدمی کے ذہن میں آتا ہے, بھولا بھٹکا کوئی آدمی پوچھ بھی لیتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کا مسلک کیا رہے گا. تو کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایڈوانس میں کیا فتویٰ دے دیا جہالت میں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کون ہوں گے, فلانے مسلک کے, کوئی بولے حنفی, کوئی بولے شافعی, کوئی بولے کچھ بھی. تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کون سے مسلک پر ہوں گے, حنفی مسلک پر ہوں گے. تو سوال یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا ہوں گے, یہ بہت ہی بڑی بری بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو بھی مقلد بنایا جائے جبکہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے لینے والے ہیں, کتنی عجیب اور افسوس کی چیز ہے. اس لیے بعض علماء نے, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ خود حنفی کہلائے جاتے ہیں, انہوں نے بھی اس کی پٹائی کی ہے اور بہت سارے علماء نے اس کو غلط بھی کہا ہے. وہ ایک جماعت جو حق پر ہوگی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اسی ایک جماعت کے ساتھ ہوں گے جس کا ذکر اس سے پہلے کی حدیث میں گزر چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق, ایک جماعت میری امت میں ہمیشہ ایسی رہے گی جو حق کے لیے لڑتی رہے گی, حق پر قائم رہے گی, حق کی مدافعت کرتی رہے گی, لڑتی رہے گی. ظاہرین الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تک وہ غالب رہے گی, قیامت کے دن تک وہ غالب رہے گی. فینزل عیسیٰ ابن مریم, پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے, آسمان سے نیچے اتریں گے. فیقول امیرہم, ان کا امیر عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا تعال صلی لنا, آئیے آگے بڑھئے ہم کو نماز پڑھائیے. کن کا امیر کہے گا؟ اسی جماعت کا امیر کہے گا. کون سی جماعت؟ جس کے بارے میں پچھلی حدیث میں بھی آیا کہ ان کی مخالفت کرنے والے, ان کے دشمن ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. ان کا امیر ہوگا, وہ امیر عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا آئیے ہم کو نماز پڑھائیے. فیقول لا, عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں, ان بعضکم علی بعض امراء, تم میں سے کچھ کچھ کے امام ہوں گے, امام تم میں سے ہی بنے گا, میں امام نہیں بنوں گا, امام تم میں سے کسی کو بننا پڑے گا. تکریمت اللہ ہذہ الامہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس امت کی اللہ کی طرف سے اکرام ہوگا کہ ایک نبی مقتدی بن کے پڑے گا اور اس امت کا امتی امامت کرے گا. کون ہوں گے وہ؟ علماء نے کہا وہ مہدی ہوں گے. ابن سیرین کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی ہوں گے. ابھی آئیں گے وہ, ہمارے بہت سارے بھائی بیٹھے وہاں سے نکل کے آئے ہیں. الا اللہ تو ہے لا الہ ہو نہیں, کلمہ ان کا. مہدی آ کے گئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور القرآن, کتاب اللہ, کیا ہے نا المہدی امامنا, آمننا و صدقنا, اس سے بچنا. فرماتے فیقول لا, عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں میں امام نہیں بنوں گا, تم میں سے کوئی ایک ہی امام بنے گا, اس امت کا فرد امام بنے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس امت کا شرف ہوگا کہ اس کا امتی امام ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کے نماز پڑھیں گے. اس کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں, صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے. کون یہ فرقہ, کون یہ طائفہ, کون یہ جماعت جس کے بارے میں اتنی بڑی فضیلت آ رہی ہے؟ یہ غالب رہے گی, ان کا امیر عیسیٰ علیہ السلام کے وقت موجود ہوگا, ان کا امیر کہے گا چلیے نماز پڑھائیے اور وہ کہیں گے نہیں تم میں سے ایک امام بنے گا, تو یہ کون سی جماعت ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں محدثین کا کیا کہنا ہے اس بارے میں. سب سے پہلے آتے علی ابن المدینی کی طرف. علی ابن مدینی وکٹوریا کے زمانے کے ہے کیا نہیں؟ علی ابن مدینی 234 میں ان کی وفات ہے, 234 میں. بعض لوگ بولتے ہیں یہ تو جمعہ جمعہ 8 دن ہوئے فرقہ کہاں سے نکلا, کیا معلوم؟ علی ابن مدینی 234 ہجری کے ہیں. وہ کہتے ہیں فی حدیث النبی, حدیث بیان کرتے ہیں, لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, ایک جماعت ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا, حق پر قائم رہے گا. لا یضرهم من خالفهم, ان کا مخالف ان کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا. علی ابن مدینی کہتے ہیں ہم اہل الحدیث. کب کے ہیں یہ؟ 234 میں ڈیتھ بھی ہو گئی تھی ان کی, وفات بھی ہو چکی تھی. کہتے کہ ہم اہل الحدیث, یہ اہل حدیث ہیں, یہ اہل الحدیث ہیں. اسی طرح سے سعید ابن یعقوب الطالقانی کہتے ہیں ذکر ابن المبارک, ابن مبارک کب کے ہیں؟ ان سے پہلے کے ہیں, 181 ہجری کے ہیں. کہتے ہیں کہ حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بیان کی, کون سی حدیث؟ لا تزال طائفۃ من امتی, یہی حدیث بیان کی, ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا. کون ہے یہ؟ کہتے ہیں کہ قال ابن المبارک ہم عندی اصحاب الحدیث, یہ لوگ میرے نزدیک کون ہیں؟ اصحاب الحدیث, میرے نزدیک یہ جماعت جو حق پر غالب رہے گی اور قیامت تک رہے گی اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ جماعت رہے گی. کون ہے؟ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ ہم عندی اصحاب الحدیث, میرے نزدیک یہ لوگ کون ہیں؟ اصحاب الحدیث ہیں. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, آئیے دیکھتے ہیں امام البخاری کیا کہتے ہیں. امام البخاری جن کا بخار بعض لوگ بتاتے ہیں, جن کا نام سن کے بعض لوگوں کو بخار آتا ہے, امام البخاری اس حدیث کو بتاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لا تزال طائفۃ من امتی. امام البخاری نے کہا یہ کون لوگ ہیں، جو گروہ جس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ اہل حق ہوں گے، قیامت تک رہیں گے، غالب رہیں گے، کون ہیں؟ کہتے ہیں یعنی اصحاب الحدیث. اسے مراد کون ہیں؟ اصحاب الحدیث ہیں. امام البخاری کب کے ہیں؟ 256 ہجری کے ہیں. الفضل ابن زیاد کہتے ہیں یقول سمعت احمد ابن حنبل. امام احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل کے بارے میں الفضل ابن زیاد کہتے ہیں کہ سمعت احمد ابن حنبل، میں نے احمد ابن حنبل کو کہتے سنا، انہوں نے حدیث ذکر کی، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، انہوں نے یہی حدیث بیان کی امام احمد ابن حنبل نے، فقال ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم. یہ حدیث بیان کی اور امام احمد ابن حنبل نے کہا اگر یہ اہل حدیث اصحاب الحدیث نہیں تو میں نہیں جانتا پھر کون ہے. امام احمد ابن حنبل کے نزدیک بھی یہ جماعت اگر اہل حق کی جماعت کوئی ہے تو امام احمد کیا کہتے ہیں، کون ہے وہ؟ اصحاب الحدیث. یہ سارے اقوال شرف اصحاب الحدیث میں الخطیب البغدادی نے روایت کیے ہیں. اسی طرح سے آئیے ائمہ اربع کی طرف آتے ہیں. یہ جو منہج ہے، اہل حدیث ہیں کون، اصحاب الحدیث ہے کون، ان کا منہج کیا ہے؟ کتاب و سنت کی اتباع اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف اگر کسی عالم کی بات جاتی ہے، عالم کی بات کو نہیں مانا جائے اور عالم کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا جائے. صاف سیدھی صریح بات ہے، جیسے پانی کلیئر کرسٹل ہوتا ہے، ایک دم کلیئر بات ہے، کوئی جھول جھال اس میں نہیں ہے، صاف بات ہے. یہ کوئی نئی دعوت ہے؟ لوگوں کا کہنا دیکھو اس سے انتشار پیدا کر رہے ہیں، دیکھو علماء سے دور کر رہے ہیں، دیکھو یہ لوگ اماموں کو نہیں مانتے. آئیے اماموں کی تعلیمات کیا ہے یہ بھی دیکھا جائے کہ خود اماموں کا کہنا یہی ہے یا کچھ اور ہے. سب سے پہلے آتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. امام ابو حنیفہ کی وفات کب ہے؟ 150 ہجری. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ تعالی وخبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاترکوا قولی. جب میں کوئی ایسی بات کہوں جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے خلاف ہو، میری بات کو چھوڑ دو. کون کہہ رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اگر میری بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہو، میری بات کو چھوڑ دو. الفنانی نے الایقاظ، ایقاظ ہمم اولی الابصار میں اس کو ذکر کیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا ہے؟ امام مالک 179 ہجری کی وفات ان کی ہے، کہتے ہیں کہ انما انا بشر اختی و اسیب. میں ایک بشر ہوں، امام مالک کہہ رہے ہیں میں ایک انسان ہوں، میں ایک بشر ہوں، میری بات میں غلطی بھی ہوتی ہے، صحیح بھی ہوتی ہے، میری بات کبھی غلط ہوتی ہے، کبھی صحیح بھی ہوتی ہے. فانظروا فی رأیی، میری رائے میں، میرے فتوے میں غور کرو، دیکھو. فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوه، میری ہر بات جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اس کو لو. وکل ما لم یوافق الکتاب والسنہ فاترکو، میری ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے موافق نہ ہو اس کو چھوڑ دو. اس کو امام ابن عبد البر نے الجامع میں بیان کیا، جامع بیان العلم میں. اسی طرح سے امام مالک کا قول ہے، کہتے ہیں کہ لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ویؤخذ من قوله ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس کی کچھ بات لینے کی اور کچھ بات چھوڑنے کی نہ ہو، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو بھی امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے. امام شافعی کا کیا کہنا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں، امام شافعی کی وفات کب ہے؟ 204 ہجری کی. کہتے ہیں کہ اجمع المسلمون علی ان من استبانت له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن له ان یدعها لقول احد من الناس. مسلمانوں کا اجماع اس بات پر کہ جس آدمی کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے، اس پر لازم ہے کہ اس کو کسی کی بھی بات کی وجہ سے نہ چھوڑے. کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا ہو، کسی کی وجہ سے وہ سنت چھوڑی نہیں جائے گی. اس پر کیا ہے؟ مسلمانوں کا اجماع ہے. اس کو ابن قیم نے اعلام الواقعین میں ذکر کیا ہے. بلکہ امام شافعی فرماتے ہیں اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلت، اگر تم میری کتاب میں ایسی کوئی بات پاؤ جو سنت کے خلاف ہو تو تم بھی سنت کے مطابق فتویٰ دو اور میری بات کو چھوڑ دو. ایک روایت میں ان کا قول ہے، کہتے ہیں فتبعوها ولا تلتفتوا الى قول احد، تم میری جو ہے فتبعوها، تم سنت کی اتباع کرو اور کسی کی بات کی طرف دھیان مت دو، سنت کی اتباع کرو کسی کی بات کی طرف دھیان مت دو. امام النووی نے المجموع میں اس کو روایت کیا ہے. امام احمد کیا کہتے ہیں، چوتھے امام، ان کی وفات 241 کی ہے ہجری، کہتے ہیں لا تقلدنی، واضح الفاظ ہے، لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الثوری ولا الاوزاعی وخذ من حیث اخذوا، میری تقلید مت کرو. کون کہہ رہا ہے؟ اس لیے ہم پہلے کہتے ہیں بھائی چاروں امام میں سے کسی ایک کی بات لاؤ کہ میری تقلید کرو، ہم لاتے مت کرو. اس سے زیادہ کیا بولیں، یعنی اس سے زیادہ صاف کیا بول سکتا ہے آدمی؟ لا تقلدنی، امام احمد کہہ رہے میری تقلید مت کرو، ولا تقلد مالکن، اور نہ مالک کی تقلید کرو. مالک کون ہے؟ ان کے مالک امام مالک ہیں. مالک کی تقلید مت کرو، ولا ثوری، نہ سفیان ثوری کی تقلید کرو، ولا الاوزاعی، اور نہ اوزاعی کی تقلید کرو. معلوم ہے یہ بھی اور امام تھے، ہم تو چار ہی جانتے ہیں، یہ ثوری اور اوزاعی بھی آ رہے ہیں یہاں پہ. اور کون کہہ رہا ہے؟ امام احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں کہ نہ ثوری کی تقلید کرو نہ اوزاعی کی تقلید کرو. وخذ من حيث اخذوا، جہاں سے انہوں نے لیا وہاں سے تم لو. جہاں سے کہاں سے لیا انہوں نے؟ کتاب و سنت سے انہوں نے لیا، تم بھی وہیں سے لو. امام احمد ابن حنبل کا قول ہے، ابن القیم نے الاعلام میں اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح سے وکٹوریا والوں کے لیے سننے کی چیز ہے. ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں آدمی پریشان ہوا، اتنا بارہ ہے بس بہت ہو گیا، اب وکٹوریا نام یاد نہیں آ رہا. ابن عابدین، فتاوی شامیہ آپ نے نام سنا ہوگا، حنفی ہو اور اس کو شامی معلوم نہ ہو تو حنفی نہیں ہے. فتاوی شامی شامیہ، ابن عابدین کہتے ہیں، جنہوں نے فتاوی شامیہ لکھی ہے، رد المختار، در مختار کی شرح، رد المختار، در مختار میں نقطہ ہے لیکن رد المختار میں نقطہ نہیں ہے. کہتے ہیں اہل حدیث کب سے ذرا دیکھیے، کہتے ہیں کہ حکی ان رجلا من اصحاب ابی حنیفہ خطب الى رجل من اصحاب الحدیث ابنته، کہتے ہیں یہ روایت آئی ہے کہ ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے، اصحاب میں سے، ان کے ماننے والے، ان کی بات ماننے والوں میں سے، ان کے ساتھیوں میں سے، امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی نے اصحاب الحدیث میں سے ایک کی بیٹی کو رشتہ دیا، یعنی اس کے ساتھ رشتہ کیا. خطب الى رجل من اصحاب الحدیث ابنته، اپنی بیٹی کا رشتہ کیا. فی عہد ابی بکر الجوزجانی، ابو بکر الجوزجانی کب کے ہیں؟ یہ تیسری صدی کے ہیں، یعنی 200+ کے ہیں. یہ ابو بکر الجوزجانی کس کے شاگرد ہیں؟ ابو سلیمان الجوزجانی. یہ نام آپ کے لیے نئے ہیں، سن لیجئے، کچھ کچھ چیزیں معلوم ہونا چاہیے، تھوڑا نیا کچھ تو بھی. ابو بکر الجوزجانی تیسری صدی کے ہیں، یہ چل رہی کون سی؟ 15ویں. ان کے استاد ابو سلیمان الجوزجانی، ٹھیک ہے. ان کے استاد کون ہیں؟ امام محمد. ان کے استاد امام ابو حنیفہ، تھوڑا بہت نزدیک ہو رہا ہے. تو یہ تیسری صدی کے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کے دور میں ایک حنفی نے ایک اہل حدیث سے بیٹی کا جو بھی رشتہ کیا نکاح کا، فابا الا ان یترک مذهبه فيقرا خلف الامام ويرفع يديه عند الانحطاط ونحو ذلك. اس اہل حدیث نے کہا نہیں، میں رشتہ نہیں دوں گا جب تک کہ تو اپنا مذہب نہ چھوڑے اور رفع الامام کے پیچھے قرت نہ کرے اور رفع الیدین نہ کرے اور اس طرح سے جو بھی چیزیں ہیں وہ، جب تک تو یہ نہیں کرے گا، مذہب نہیں چھوڑے گا، میں رشتہ نہیں قبول کروں گا تیرا. تو اس حنفی نے کیا کیا؟ فاجابہ فزوجہ، اس نے کہا ٹھیک ہے میں چھوڑ دیا، تو اس نے نکاح کیا. اب یہ جو بھی ہوا نکاح ہو تو چھوڑ دیجئے، کوئی کہے گا صحیح کیا، کوئی کہے گا غلط کیا. ہمارا کہنا یہ ہے اس دور میں بھی کون تھے؟ اصحاب الحدیث تھے، جن کی خاص پہچان رفع الیدین قرأت خلف الامام تھی. تو یہ وکٹوریا والوں کو ہسٹری نہیں معلوم ہے, کیونکہ یہ پوری ہسٹری پھر بتانی پڑتی کون کب کا ہے. یہ تیسری صدی کی بات ہے, تیسری صدی میں بھی ایک جماعت تھی جو اصحاب الحدیث کہی جاتی تھی, اور ان کے خاص مسائل میں صرف الیدین اور قرأت خلف الامام مسائل تھے, اور تھوڑے وہ بھی کٹر تھے. بولتے تھے ہم رشتہ نہیں دیں گے جب تک کہ تم کتاب و سنت اور ثابت چیزوں پہ عمل نہیں کرو گے. آج الٹا ہو گیا ہے. آج لوگ بولے ان کو بیٹی نہیں دینا, ان کو رشتے نہیں دینا. آپ دیکھیے کیا حال ہو گیا ہے, ان سے تجارت نہیں کرنا. رد المختار میں کتاب الحدود اور اسی میں کہ کوئی مذہب بدلے تو اس کو سزا دینا کہ نہیں, اس ٹاپک کے اندر میں یہ ہے. بہرحال امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا ہے, ابو منصور التیمی کہتے ہیں وہ اصل ابی حنیفہ فی الکلام کا اصول اصحاب الحدیث, کہتے ہیں کہ کلام میں, کلام کو بعض لوگ عقیدے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے, کہتے ہیں کہ کلام میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اصحاب الحدیث ہی کی طرح ان کے بھی اصول ہیں, یعنی عقیدے میں ہمارے جیسے امام ابو حنیفہ. اس لیے آپ دیکھیں آج ایک بہت جاننے کی چیز کیا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں, یاد رکھیے اس کو, کہتے ہیں ہم فقہ میں حنفی ہیں, پھر عقیدے میں کون ہے بھائی؟ کہتے ہیں عقیدے میں ہم ماتوریدی ہیں. یہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے, نہیں معلوم ہے. ہم کہتے ہیں ہم عقیدے میں حنفی ہیں اگر کہنا پڑے تو, ورنہ ہم حنفی اس نسبت کو استعمال نہیں کرتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اصحاب الحدیث کا جو عقیدہ ہے وہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا اور وہی ہمارا عقیدہ ہے. اس لیے ہمارے مدارس میں ہمارے علماء امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے جو کتابیں لکھی ہیں, خصوصاً التحاویہ, جو عقیدہ التحاویہ ہے وہ ہمارے یہاں بھی پڑھائی جاتی ہے. اس لیے کہ ہمارا امام ابو حنیفہ کا عقیدے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن یہاں کیا کہا جاتا ہے, ہم عقیدے میں کون ہیں؟ ہم فقہ میں حنفی ہیں اور عقیدے میں کون ہیں؟ ماتوریدی. آپ پوچھو گے آپ ماتوریدی کون ہے, بعد میں کبھی دیکھیں گے, لیکن حنفی نہیں ہے. کیوں حنفی نہیں بھائی؟ بولو نا, ہم عقیدے میں بھی حنفی ہیں, فقہ میں بھی حنفی ہیں. نہیں, فقہ میں ہم کیا ہیں؟ حنفی, عقیدے میں ماتوریدی. تو ابو منصور التیمی کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کلام میں ان کے اصول اصحاب الحدیث ہی جیسے ہیں. ان کے اصول بھی کیا ہیں؟ وہی ہیں. ان کے بیسکس, ان کے بنیاد اسی چیز پر ہے جس پر اصحاب الحدیث کی بنیاد ہے. اس کو اصول الدین میں ابو منصور التیمی نے ذکر کیا ہے. یحییٰ ابن معین, تھوڑا ختم ہونے میں آیا ہے, یحییٰ ابن معین کہتے ہیں, یحییٰ ابن معین کب کے ہیں؟ یہ 233 ہجری کے ہیں. کہتے ہیں کان ابو یوسف القاضی. ابو یوسف القاضی کون ہے؟ ابو یوسف القاضی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. کہتے ہیں کہ کان ابو یوسف القاضی یحب اصحاب الحدیث ویمیل الیہم. کہتے ہیں کہ ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, یہ اصحاب الحدیث سے محبت رکھتے تھے اور ان کا میلان, یہ انہی کی طرف تھوڑے بینڈ تھے. کس کی طرف؟ اصحاب الحدیث کی طرف. ان کے دور میں خود اصحاب الحدیث موجود تھے. اس کو تاریخ بغداد میں خطیب البغدادی نے ذکر کیا ہے, من اسمہ یعقوب کے ضمن میں. امام مالک کیا تھے؟ شہرستانی, جو 548 ہجری کے ہیں. ان کی کتاب ہے الملل والنحل, فرقوں کا سارا ذکر کیا, کون کون سے فرقے اسلام میں پیدا ہوئے. اس میں لکھتے ہیں وجماعت من ائمۃ السلف فجروا علی منہاج السلف المتقدمین علیہم من اصحاب الحدیث مثل مالک ابن انس ومقاتل ابن سلیمان وسلکوا طریق السلام. کہتے ہیں کہ سلف میں سے ایک جماعت وہ اسی نہج پر چلتے رہے جو ان میں سے پیچھے ان کے پہلے سلف گزر چکے تھے, جو اصحاب الحدیث تھے. مثلا کون کون اصحاب الحدیث میں سے؟ کہتے ہیں مثل مالک ابن انس, جیسے امام مالک ابن انس ہیں, مقاتل ابن سلیمان ہیں. سلکوا طریق السلامہ, یہ سلامتی کے راستے پہ چل کے نکل گئے. امام مالک کون تھے؟ شہرستانی کہہ رہے امام مالک بھی کون تھے؟ اصحاب الحدیث کے طریقے پر تھے. آئیے امام شافعی کے بارے میں کیا دیکھیں. امام ابن تیمیہ جو 7ویں صدی کے محدث ہیں اور ڈنڈے والے عالم ہیں کہ کوئی بدعتی فرقہ نہیں جس کی پٹائی انہوں نے نہ کی ہو, اسی لیے ان کا لکھا ہوا مواد آج جمع کیا گیا تو وہ 37 جلدوں میں ہے. کتنے پارٹ میں ہے وہ؟ 37 کوئی باطل فرقہ نہیں جس پہ انہوں نے پیٹ بھر کے لکھا نہ ہو. ابن اب بہت چڑھتے ہیں قلید حضرات ان سے بہت چڑھتے ہیں, ابن تیمیہ ایک دم ایسا ہوتا ہے بہت چڑھتے ہیں, کہتے ہیں ثم ان الشافعی اخذ عن مالک ثم كتب كتب اهل العراق واخذ مذهب اهل الحديث واختار لنفسه. ابن تیمیہ کہتے ہیں پھر امام الشافعی نے امام مالک سے علم لیا. امام مالک کون ہے؟ امام شافعی کے استاد ہیں. پھر اہل عراق سے انہوں نے کتابیں جو نقل ہوئی تھیں وہ کتابیں لکھیں. واخذ مذهب اهل الحديث اور مذہب اہل حدیث کو اختیار کیا. واختار لنفسه اور اپنے لیے وہی مذہب اختیار کیا. آج سے کب کے ہیں؟ آج سے 700 سال پرانے ہیں. تو امام شافعی کے بارے میں ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کس مذہب پر تھے؟ اصحاب الحدیث کے مذہب پر تھے, اہل الحدیث کے مذہب پر تھے. امام احمد ابن حنبل کے بارے میں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں, یہ منہاج السنہ میں انہوں نے ذکر کیا ہے, اسی کتاب میں کہتے ہیں وَأَمَّا الْإِمَامُ أَحْمَدُ فَكَانَ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ. جہاں تک کہ امام احمد کا تعلق ہے وہ بھی مذہب اہل حدیث پر تھے, یعنی اہل حدیث ہی کے منہج پر وہ بھی تھے. کون؟ امام احمد ابن حنبل. عین الہدایہ میں ایک بات آخری میں ذکر کروں گا, آخری نہیں ہے, اس کے بعد ایک اور آخری ہے. عین الہدایہ کتاب ہے, ابھی حال ہی کے کچھ سالوں, سمجھ لیجئے 100 سال پہلے ہوگی میں سمجھتا ہوں. عین الہدایہ مشہور کتاب ہے جو ہدایہ کی تشریح ہے اور ترجمہ ہے اردو میں, گھر پہ ہے. اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے اجماع کیا. عین الہدایہ میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 538. کہتے ہیں ہم نے اجماع کیا, بہت اچھی بات, ہم نے اجماع کیا کہ شافعی و مالک, یہ حنفیوں کی کتاب ہے, کہتے ہیں کہ شافعی و مالکی و حنبلی بلکہ تمام اہل حدیث, مثل مثلا کون کون اہل حدیث میں کون آتا ہے, بلکہ تمام اہل حدیث مثل امام بخاری وغیرہ وابن جریر الطبری حتیٰ کہ علماء ظاہریہ, ظاہری فرقہ بھی ایک ہے جماعت, سب اہل سنت والجماعت وہ برحق ہیں. سب کیا ہیں؟ آج بیچارے زبردستی ہم کو ڈھکیل کے باہر نکال رہے اہل سنت والجماعت کے, یہ اہل سنت نہیں ہے, یہ اہل حدیث ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تھوڑا پہلے کی کتابوں میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اجماع کیا کہ شافعی و مالکی و حنبلی, کیونکہ یہ حنفی کا ذکر نہیں کیا ہے, شافعی مالکی اور حنبلی بلکہ تمام اہل حدیث مثلا امام بخاری وغیرہ اور ابن جریر الطبری وغیرہ حتیٰ کہ علماء ظاہریہ, یہ سب اہل سنت والجماعت و برحق ہیں اور سب کا تمسک قرآن و حدیث اہل سنت پر عقائد حقہ کے ساتھ ہے. سب کیا ہیں؟ قرآن و حدیث پر ہیں اور اہل سنت کے عقائد جو ہیں, جو حق عقائد ہیں ان پر ہیں. تو اہل حدیث بھی کیا ہیں؟ اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ اہل حدیث کیا ہیں, مثال کے طور پر امام بخاری, سب کے سب کیا ہیں؟ اہل حق ہیں کہ اہل باطل ہیں؟ ہمارا اجماع نہیں بھائی, سب کا ان کا اجماع ہے. پھر اگر آج کوئی آ کے الٹی باتیں کہے تو اس کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی پھر یہ کیا لکھا ہوا ہے. اجماع اجماع آپ کہتے ہو, اجماع کا لفظ آپ کو بہت پسند ہے, یہاں پسند نہیں آ رہا آپ کو اجماع کا لفظ. یہ کہہ رہے اہل حدیث, اور اہل حدیث میں اگزامپل کے طور پر کس کا نام آ رہا؟ وکٹوریا کا, امام بخاری, یعنی وہ بھی کون تھے؟ ورنہ زبردستی مدارس میں کیا بولتے ہیں؟ امام بخاری تو شافعی تھے. اور یہاں اجماع کس کا ہو رہا ہے؟ امام بخاری کون تھے؟ اہل حدیث تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کیا بولتے ذرا وہ بھی دیکھیں, پیران پیر, ان کی کتاب غنیت الطالبین, ختم ہو رہا ہے ابھی آخری, اس پہ ختم کریں گے. غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَعْلَمْ, جان لے, جیسے ہم بولتے ہیں نا ریممبر, یاد رکھ اس کو اچھے سے, وَعْلَمْ أَنَّ لِأَهْلِ الْبِدْعِ علامات يعرفون بها, بدعتیوں کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن سے ان کو پہچانا جاتا ہے. اب یہ بدعتوں کی علامت بتا رہے ہیں, بدعتیوں کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن سے ان کو پہچانا جاتا ہے. کیا علامت ہے؟ فعلامت اہل البدعت الوقیعت فی اہل الاثر, بدعتیوں کی علامت کیا ہے؟ اہل اثر کو برا بھلا کہنا. اہل اثر, اثر اور حدیث ایک ہی مطلب میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اہل حدیث کو برا کہنا کیا ہے؟ علامت ہے کس کی؟ بدعتیوں کی. وعلامت الزنادقہ تسمیتہم اہل الاثر بالحشویہ. زنادقہ کیا کہتے ہیں اہل اثر کو؟ کہتے ہیں یہ حشویہ ہیں, برے برے نام دیتے ہیں ان کو, جیسے اہل حدث کوئی کہتا ہے, اہل خبیث کوئی کہتا ہے. وَيُرِيدُونَ إِبْطَالَ الْآثَارِ, اور ان کا ارادہ اور کچھ نہیں ہے, آثار کو باطل کرنا ہے کہ جو حدیث میں آیا اس کا انکار کرتے ہیں. وَعَلَامَةُ الْقَدَرِيَّةِ تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ الْآثَارِ مُجْبِرَةً, اور قدریہ فرقہ کیا کہتا ہے اہل اثر کو؟ کہتے ہیں کہ یہ مجبرہ ہیں, یہ جبریہ کا عقیدہ رکھتے ہیں. وَعَلَامَةُ الْجَهْمِيَّةِ تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ السُّنَّةِ الْمُشَبَّهِ, کہتے اہل جہمیہ جو فرقہ ہے اس کے لوگ اہل اثر کو, اہل السنہ کو کیا کہتے ہیں؟ مشبہہ. وَعَلَامَةُ الرَّافِضَةِ تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ الْأَثَرِ نَاصِبَةِ, رافضی شیعہ کیا کہتے ہیں ان کو؟ ناصبی کہتے ہیں اہل حدیث کو. وَكُلُّ ذَلِكَ عَصَبِيَّةِ وَغِيَاظ لِأَهْلِ السُنَّةِ, یہ سب کا سب کیا ہے؟ اہل سنت کے لیے عصبیت ہے اور غصے بازی ہے, نفرت ہے, غیظ و غضب ہے. ولا اسم, اب دیکھیے ابھی کیا اہل سنت کے بارے میں بات چل رہی, اہل سنت کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ولا اسم لہم الا اسم واحد, اہل سنت کا اگر کوئی نام ہے تو ان کا ایک ہی نام ہے. کیا نام ہے؟ وہ ہوا اصحاب الحدیث. اہل سنت کا نام ایک ہی ہے, وہ نام کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمارے ہیں. ان کا کوئی نام نہیں ہے, ان کا ایک ہی نام ہے. کیا نام ہے؟ کہتے ولا اسم لہم الا اسم واحد وہو اصحاب الحدیث, ان کا نام اصحاب الحدیث ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کے نزدیک بھی ایک ہی فرقہ حق پر ہے, وہ کون سا ہے؟ اب پھر یہ وکٹوریا والے کون ہیں؟ ان کو کچھ تو وکٹوریا نے بھیجا ہوگا گفٹ میں. اللہ تعالی ہدایت دے, اس لیے کہ یہ یہود کی صفت ہے کہ ایک انسان حق کو چھپائے یا حق میں باطل کی ملاوٹ کریں. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون, اللہ تعالیٰ فرمایا کہ حق کو چھپاؤ مت. ولا تلبسوا الحق بالباطل, حق میں باطل کو ملا کر اس کو کنفیوژن مت بناؤ. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق, اور حق کو چھپاؤ بھی مت. وانتم تعلمون, جبکہ تم جانتے ہو, جبکہ تم جانتے ہو. یہ نام کب سے چلا آ رہا ہے, کتنے لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا ہے. آپ نے آثار دیکھے, کوئی اگر یہ نام استعمال نہ کرے ہم کو اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. جو کام یہ نام کے ساتھ میں ہے وہ کام کرنا اس کے لیے ضروری ہے, یاد رکھیے اس بات کو. اگر کوئی کہے میں اہل حدیث نہیں بولتا آپ نے, آپ کو کوئی بات نہیں بھائی, لیکن یہ کام تو اس کو کرنا پڑے گا. کیا کام کرنا پڑے گا؟ کتاب و سنت کو اپنے لیے بنیادی اصول بنانا پڑے گا, اور کتاب و سنت اور صحابہ کے منہج کو چھوڑ کے نہیں چلنا پڑے گا. اور صحیح اور غلط کی تمیز کے لیے کتاب و سنت اور صحابہ کے فہم کو معیار بنانا پڑے گا. اس کے مخالف چیزیں کتنے بھی بڑے آدمی کی بات ہو اس کو چھوڑنا پڑے گا. اس عالم کو نہ چھوڑے لیکن اس کی بات کو, وہ غلط بات کو چھوڑ دے. یہی منہج ہمارا ہے, اور اسی منہج پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو موت دے. یہی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی منہج جو تمام محدثین کا اور تمام ہمارے سلف کا تھا, اللہ تعالیٰ اسی کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس پر جمع رہنے اور اسی پر ہمارے خاتمے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدی, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.